بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى
إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى
وما يغني عنه ماله إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
یہ سورہ الشمس کے بعد متصلاً یہ سورت آئی ہے اور اس کا مضمون اسی سلسلے میں ہے جس سلسلے میں سورہ الشمس کا مضمون تھا. سورہ الشمس میں بالکل دین کی جو بنیادیں ہیں ان کی تعلیم دی گئی تھی. انسان کا مقام اور اس کی یہ حیثیت کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکی اور بدی کی پہچان دی ہے. صرف پہچان نہیں دی ہے بلکہ نیکی اور بدی کرنے کا اختیار بھی دیا ہے. اور یہ اختیار جتنی مخلوق ہمارے علم میں ہے اس میں سے اور کسی کو حاصل نہیں ہے. فرشتے نیکی کرنے کے لیے مجبور ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق کائنات میں پھیلی ہوئی ہے وہ اس کے حکم کی پابند ہے. کیونکہ اس نے اس کو نیکی اور برائی کرنے کا اختیار بھی دیا ہے اس لیے وہ اپنے اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے دیے. اور کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو نیک عمل کرے اس کو اس کے نیک عمل کا بدلہ نیک دیا جائے, اچھا دیا جائے, اور جو برے عمل کرے اس کو اس کے برے عمل کا بدلہ برا دیا جائے. جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ سارے دین کی بنیاد ہیں, یہ تعلیمات. ان میں سے کوئی چیز بھی اگر اپنی جگہ پر موجود نہ ہو تو قرآن مجید کے لیے, رسالت کے لیے, نبوت کے لیے, دین کی تعلیم کے لیے, نیکی اور برائی کے لیے, جنت اور دوزخ کے لیے, آخرت کے لیے کوئی بنیاد نہیں رہتی. اسی لیے اگر ہم یہ کہیں کہ سورہ والشمس جہاں سے ہم نے اپنے قرآن کو سمجھنے کا آغاز کیا ہے یہی دراصل دین کی بنیاد بھی ہے تو یہ بات صحیح ہوگی. ان دونوں صورتوں میں بہت مماثلت پائی جاتی ہے. پہلی صورت سورہ والشمس کا آغاز سورج اور چاند اور رات اور دن اور آسمان اور زمین کو گواہی اور شہادت میں پیش کر کے کیا گیا تھا. اس صورت کا آغاز بھی رات اور دن کی گواہی سے ہوتا ہے. اس میں پورے کے پورے انسانی نفس کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح بنایا ہے اس کو ان تعالیم کے اوپر گواہی کے طور پر پیش کیا گیا تھا. اس میں اس نفس انسانی کا ایک یہ پہلو کہ اس نے اس میں نر اور مادہ اس میں بھی اور کائنات کی ہر چیز میں پیدا کی ہیں اس کا ذکر کیا گیا. لیکن یہ ان کو دونوں صورتوں کو اکثر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ یکساں ہیں, ہم آہنگ ہیں, ایک دوسرے کے لیے جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں. اور بعض احادیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو اکٹھا پڑھا کرتے تھے. طبرانی کی ایک روایت کے مطابق آپ نے سورہ ظہر میں پہلی رکعت میں سورہ والشمس پڑھی اور دوسری رکعت میں سورہ واللیل پڑھی. جس طرح اور صورتوں کے بارے میں آپ کا یہ رویہ تھا, سورہ جمع اور سورہ منافقون اور سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ, ان کو آپ عموماً ایک ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے. لیکن قرآن مجید میں تکرار نہیں ہے اور اسی مضمون کو دہرانے کے لیے متصلن ایک اور صورت نہیں رکھ دی گئی ہے, بلکہ جو بات کے سورہ والشمس میں کہی گئی تھی اسی بات کو آگے بڑھایا گیا. سورہ والشمس میں اگر یہ بات کہی گئی تھی کہ قد افلح من زکاہا, جس نے اپنے نفس کو پاک کیا اور اس کو نشنما دی وہی فلاح پائے گا, اور جس نے اپنے نفس کو دبا دیا مٹی میں ملا دیا وہ برباد و نامراد ہوگا, تو اس صورت میں ان اعمال کی تفصیل ہے, بنیادی اعمال کی تفصیل ہے جن سے آدمی کا تزکیہ ہوتا ہے, جس سے وہ فلاح حاصل کر سکتا ہے, اور وہ اعمال جن سے وہ اپنے آپ کو برباد کرتا ہے اور تباہ ہوتا ہے. اور پھر اگر سورہ والشمس میں صرف قوموں کے حد تک اس کا ذکر تھا کہ اجتماعی زندگی میں اگر خرابی نمودار ہو اور طغیانی کی روش اختیار کی جائے, سرکشی کی اور اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی, تو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا کیا حشر کیا. تو یہاں پر پھر یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا اور آخرت میں زندگی بسر کرنے کے جو دو طریقے ہیں ان میں سے ہر طریقے کی پیروی کرنے والے کا انجام کیا ہونے والا ہے. یہ دراصل اس سورت کا مضمون ہے اور اس لحاظ سے بڑی بنیادی تعلیم اس میں دی گئی ہے. ان صورتوں کا اصل جو نفع اور فائدہ ہے وہ یہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں, چھوٹے چھوٹے بول ہیں, جس طرح مصرے, کہاوتیں, ضرب المثل آدمی کی زبان پہ چڑھ جاتے ہیں, اسی طرح یہ آدمی کی زبان پہ چڑھ سکتی ہیں آسانی کے ساتھ. کثرت سے ان کی تلاوت ہوتی ہے اور کیونکہ ہم ان کے مضامین سے غافل ہوتے ہیں اس لیے ہم کو پتہ نہیں چلتا ہے کتنی اہم زندگی کے بارے میں باتیں ہیں کہ جو ان صورتوں میں کہی جا رہی ہیں. تو چھوٹے چھوٹے جملوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ساری باتیں جو کہ جاننا ضروری ہیں وہ اس کے اندر بیان کر دی گئی ہیں. دوسری بات جو میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ صورتیں جو مکے کی زندگی کے شروع میں نازل ہوئی ہیں اس میں احکام کی تفصیلات بیان نہیں ہوئی ہیں. جن احکام کا آج آپ ذکر کرتے ہیں, شراب کا اور سود کا اور پردے کا اور بہت سارے احکام, یہ سب بہت بعد میں نازل ہوئے, لیکن ان احکام کا بوجھ اٹھانے کے لیے جس سیرت کی ضرورت ہے, جس مزاج کی ضرورت ہے, جن اخلاق اور عادات کی ضرورت ہے, ان کو ان کی تعمیر کی گئی ہے اور ان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. اور اس لیے وہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو الفاظ کے اپنے اندر بڑے جامع الفاظ ہیں اور پورے سوچ کا, مزاج کا, طرز زندگی کا احاطہ اپنے اندر کر لیتے ہیں. مثلا ایک لفظ طغیان کا آئے گا, طغا, اپنی حدود سے باہر نکل جانا, اپنی حدود کے اندر رہنا. جب تک آدمی نہیں سیکھے گا وہ اللہ کے احکام پر عمل نہیں کر سکتا. اسی طرح لفظ آیا تھا زکاہا, جس نے اس کا تزکیہ کیا, جس نے اس کی فکر کی کہ اپنے آپ کو برائیوں سے پاک اور صاف کرے اور اپنے اندر بھلائیوں کو نشو نما دے, وہی کامیاب ہوگا. جس کو اس کی پرواہ نہ ہو, اس سے بے نیاز ہو, تو وہ فلاح اور کامیابی کی راہ پہ نہیں چل سکتا. آپ کتنے ہی احکام سنائیں, کتنے ہی قوانین نافذ کریں, کتنے ہی واعظ کہیں, جس طرح آج کہے جاتے ہیں ہر مسجد میں ہزاروں واعظ اور ہزاروں درس ہوتے ہیں, کیونکہ بنیادیں غائب ہیں اس لیے وہ مؤثر نہیں ہوتے. جب تک یہ بنیادیں نہ پیدا ہوں اور آدمی کو فکر نہ ہو, پرواہ نہ ہو, وہ اپنے حدود میں رہنا نہ سیکھے, اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کا کہ استعداد نہ پیدا کرے جو اس کو تباہ و برباد کرنے والی ہیں, اس وقت تک اس کی بھلائی کی راہ نہیں ہموار ہو سکتی. سورت یہ شروع ہوتی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, واللیل اذا یخشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتا. قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے, اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو, اور جیسا کہ اس نے بنایا نر اور مادہ. جیسا یہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ قسم کھائی جاتی ہے گواہی اور شہادت کے لیے, اور یہ گواہی اور شہادت کسی بات کو جو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم سے فرما رہا ہے اس کے لیے دی جا رہی ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس بات پر گواہی اور شہادت دی جا رہی ہے وہ بات قسم سے متصل ہی بیان ہو جاتی ہے, جیسا کہ اس صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں, ان نفع یکم لشتہ, تمہاری کوششیں طرح طرح کی ہیں. یہ ساری تین جو قسمیں کھائی گئی ہیں, گواہیاں پیش کی گئی ہیں, اسی بات کے اوپر. کہیں ایسا ہوتا ہے کہ وہ متصل تو نہیں ہوتی بات, لیکن اگر آدمی پوری صورت غور سے پڑھے تو صورت میں آگے چل کے کہیں وہ بات ملتی ہے. کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو پورا مضمون ہوتا ہے, قاف والقرآن المجید, قاف اور قسم ہے قرآن مجید کی, اس کے بعد آخرت کا مضمون ہے اور وہ پورے مضمون پر قرآن مجید جو ہے گواہ ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے اس کا ذکر نہیں ہوتا ہوئے, تو یہاں پر تو بہت صاف صاف ذکر کر دیا گیا ہے کہ رات بھی اس بات پر گواہ ہے جب وہ چھا جائے, اور دن روشن ہو جائے تو وہ بھی اس بات پر گواہ ہے, اور نر و مادہ کی تخلیق جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ بھی اس بات پر گواہ ہے کہ تمہاری کوششیں یا کوششوں کے نتائج مختلف اور طرح طرح کے. یہ رات اور دن اور کائنات کی جو مختلف چیزیں آسمان اور زمین اور بارش ان کو گواہی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اس کا بھی مقصد میں نے آپ کے سامنے واضح کیا ہے کہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے پیش نظر جو تعلیم کا مشن ہے وہ ایک ایسا مشن ہے کہ جو کسی بھی استاد کے بس سے باہر ہے کہ ہر زمانے میں اور ہر زبان بولنے والے کو اور ہر علمی استعداد رکھنے والے کو, خواہ وہ بدو ہو یا کسان ہو یا پڑھا لکھا ہو, پی ایچ ڈی ہو, عالم فاضل ہو, اور ہر عمر کے آدمی کو, وہ چھوٹی عمر کا ہو بڑی عمر کا ہو, سب کو تعلیم دینا پیش نظر ہے. اس لیے سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس نے اس کتاب میں بنیادی طور پہ تین معلم مقرر کیے ہیں جن کی آدمی آگے اگر آدمی اپنی شاگردی اختیار کرے تو وہ قرآن مجید کی تعلیمات کو سیکھ سکتا ہے. ایک کائنات کے مظاہر اور مناظر ہیں کہ اس کی نظروں کے سامنے ہیں جن پہ سے وہ رات دن گزرتا ہے, اور ان کو کبھی آیات کہا گیا ہے, کبھی نشانیاں, اور کبھی ان پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے. ایک تاریخ اپنی زندگی ہو یا قوموں کی تاریخ ہو, ایک انسان کا اپنا نفس, اس کے اندر ایک پوری دنیا حق کی طرف کو معلم بنایا گیا ہے, اور پھر ایک طریقہ مجادلے اور مناظرے اور دلیل کا بھی ہے جو اختیار کیا گیا. یہاں پر یہ جو دو چیزوں تین چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے, ان تینوں میں اگر آپ غور کریں تو یہ ہماری نظروں کے سامنے ہے. رات بھی روز آتی ہے, دن بھی روز آتا ہے, اور نر اور مادہ کا وجود بھی انسانوں میں بھی, جانوروں میں بھی, اور پودوں میں اور نباتات میں بھی, سب میں ہم اس سے واقف ہیں. جتنی تخلیق کا عمل ہے وہ اسی کی وجہ سے. رات جب چھاتی ہے تو تاریکی ہو جاتی ہے, اندھیرا ہو جاتا ہے, اور اس اندھیرا سے انسان کو سکون اور آرام اور نیند ملتی ہے. دن روشن ہوتا ہے, زندگی اٹھ کھڑی ہوتی ہے, ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے, لوگ اٹھ کے اپنے کاموں پہ لگ جاتے ہیں, دن بھر محنت کرتے ہیں. ایک طرف روشنی ہے, ایک طرف اندھیرا ہے, ایک طرف سکون اور آرام ہے, دوسری طرف شور اور ہنگامہ اور عمل خوشی ہے. یہ بظاہر مختلف و متضاد چیزیں ہیں. اسی طرح نر اور مادہ اگرچہ ایک ہی جنس سے ہیں, اگر جانور کے ہیں تو اسی جنس سے ہیں, انسان کے ہیں تو اسی جنس سے ہیں, اور پودوں اور نباتات کے ہیں تو اسی جنس سے ہیں, لیکن دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اور یہ دونوں مل کر جو مختلف متضاد چیزیں ہیں, یہ سب مل کر کائنات کی تکمیل کرتے ہیں. ان میں سے کوئی چیز بھی اگر اپنی جگہ پر نہ ہو اور دوسری چیز اس کے بغیر بے معنی. اس سے ہمارے مفسرین نے عموماً دو معنی نکالے ہیں. ایک معنی یہ نکالے ہیں کہ یہ دراصل جو متضاد چیزیں ہیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں, اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں اختلاف رکھا ہے اس طرح انسان کی اعمال میں بھی اس نے اختلاف رکھا, نیکی اور بدی کے درمیان بھی اس نے اختلاف رکھا ہے. جس طرح روشنی اور تاریکی میں اختلاف ہے, اس طرح سچائی اور جھوٹ میں, سخاوت اور کنجوسی میں, اور اپنے آپ کو برائی سے بچانے میں اور لاپرواہی سے برائی کے پیچھے پڑ جانے میں, ان ساری چیزوں کے درمیان بھی فرق ہے. دوسری بات جو لوگوں نے نکالی ہے وہ یہ ہے کہ ان سب کا ایک جوڑا بنتا ہے, اور یہ جوڑا متضاد چیزوں کا بنتا ہے, اور یہ جوڑا جو ہے یہ دنیا کے اندر ہر چیز میں پایا جاتا ہے. من کل شئ خلقنا زوجین لعلکم تذکرون, قرآن نے خود اشارہ کیا ہے کہ ہم نے تو ہر چیز میں جوڑا بنایا ہے تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو, اور فرمایا ہے کہ تم میں سے اور نباتات میں سے, سورہ یاسین میں فرمایا ہے, اور وہ چیزیں ان کو تم نہیں جانتے ان میں بھی ہم نے جوڑے بنائے. تو دنیا کا بھی ایک جوڑا ہونا چاہیے, اور وہ جوڑا آخرت ہے. اگر آخرت نہ ہو تو دنیا کی زندگی بے مقصد اور عبث اور بیکار ہے. نیکی اور بدی کا تصور جو ہے وہ اپنی جگہ پر بیکار اور لاتائل ہے. اسے نیکی اور بدی کا اگر عدل نہ ہو, کہ نتیجہ نمودار نہ ہو, تو نیکی اور بدی کے پھر کوئی, کیوں آدمی نیکی کرے کیوں برائی کرے. تو یہ دراصل جو فرمایا ان سعیکم لشتا، بے شک تمہاری کمائی یا تمہاری کوشش، کوشش کے نتیجے میں کمائی ہوتی ہے. آدمی بھاگ دوڑ کرتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں روپیہ پیسہ اس کے ہاتھ میں آتا ہے. دونوں ایک دوسرے سے متعلق چیزیں ہیں. کسی نے اس کا ترجمہ صرف کوشش سے کیا ہے اور کسی نے اس کا ترجمہ کمائی اور نتیجے سے کیا ہے، لیکن دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ابھی آپ دیکھتے جائیں گے کہ ایک ہی لفظ کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں. ابن تیمیہ کے اصول تفسیر کے مطابق یہ متضاد معنی نہیں ہوتے، بلکہ ہر ترجمہ کرنے والا، ہر تفسیر کرنے والا، ہر سمجھنے والا ان میں سے کسی ایک پہلو کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے. ان سب کو جمع کیا جائے تو سب مل کر ایک مکمل تصویر بنتی ہے. تو کوشش بھی لوگوں کی مختلف ہے. بعض لوگ نیکی کرتے ہیں، بعض لوگ بدی کرتے ہیں، اس کا نتیجہ بھی مختلف ہے. قرآن مجید نے فرمایا ان سعیکم لشتا، بے شک تمہاری کوشش بھی الگ الگ ہے اور جو اس کا نتیجہ ہے، انجام ہے، اس کے لحاظ سے بھی مختلف ہے. تو پہلے سے اگر آپ پھر بات کو سوچنا شروع کریں تو نیکی اور بدی کی پہچان دی ہے ہمیں. ہم میں سے کوئی کتنا ہی برا ہو، خدا سے انکار کرنے والا ہو، دہریہ ہو، مذہب سے انکار کرتا ہو، لیکن کوئی کام اچھا ہے اور کوئی کام برا ہے، اس سے کسی انسان کو انکار نہیں ہو سکتا. اس پر بحث ہو سکتی ہے کون سا کام اچھا ہے، کون سا کام برا ہے، لیکن اچھائی برائی کا لفظ تو ہر انسان کی لغت کے اندر، ہر قوم کی لغت کے اندر موجود ہے. اسی کی بنیاد پہ قانون بنتے ہیں، معاشرہ چلتا ہے، خاندانی زندگی چلتی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں، نیکی برائی کا وجود ہی نہیں. اور نیکی کرنا اچھا کام ہے اور برائی کرنا برا کام، اس سے بھی کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا. پھر میں بات کہوں گا کہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس پہ اختلاف موجود ہے. لیکن جس کو آدمی نیکی سمجھے اس کا کرنا اچھا کام ہے، جس کو برائی سمجھے اس کو کرنا برا کام ہے، اس سے بھی کسی کو اختلاف نہیں. اور دنیا کی حد تک نیکی، اچھے کام کرنے والے کو انعام ملنا چاہیے، برے کام کرنے والے کو سزا ملنا چاہیے. یہ بھی ایک مسلمہ اصول ہے. اور اسی لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ تمہاری کوششیں بھی الگ الگ طرح کی ہیں اور ان کا انجام جو ہے وہ بھی الگ الگ طرح کا. اب یہ جو طرح طرح کی کوششیں ہیں اور طرح طرح کے اعمال ہیں، جو کہ لوگوں کے مزاج کے لحاظ سے بھی، افتاد طبع کے لحاظ سے بھی، اپنی نوعیت کے لحاظ سے بھی، اخلاقی طور پر بھی، ہر لحاظ سے الگ ہیں اعمال. ان سارے اعمال کو قرآن نے سمیٹ کر، جمع کر کے دو قسموں کے اندر تقسیم کر دیا. جتنے بے شمار اچھے اعمال ہیں اور بے شمار برے اعمال ہیں، جو آپ کسی ضابطۂ اخلاق میں بھی دیکھ لیں، کہ شریعت میں دیکھ لیں، شریعت کے باہر دیکھ لیں، قوموں کے قوانین میں دیکھ لیں، جو اچھے کام ہیں اور جو برے کام ہیں، جن کی بے شمار قسمیں ہیں، ان سب کو اس نے سمیٹ کر دو صفوں کے اندر کھڑا کر دیا. اور ہر صف کے اندر اس نے تین اعمال کا ذکر کیا ہے، تین اچھے اعمال کا اور تین برے اعمال کا. ایسا نہیں ہے کہ تین اچھے اعمال کا اور تین برے اعمال کا ذکر اس نے یوں ہی کر دیا ہے، بلکہ یہ تین اچھے اعمال اور تین برے اعمال اپنی جگہ پر، تین اچھے اعمال سارے اچھے اعمال کی جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان سب پہ جامع ہیں، اپنے اندر ان کو سمیٹ لیتے ہیں. اور تین برے اعمال جو ہیں وہ بھی جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں اور ساری برائیوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں. اس لحاظ سے جیسا میں نے کہا کہ شروع کے دور میں تعلیم تفصیلی احکام کی نہیں دی گئی ہے، بلکہ ان بنیادی احکام کی دی گئی ہے جن سے آدمی کا مزاج بنتا ہے، اس کی افتاد طبع بنتی ہے، اس کی سوچ بنتی ہے، طرز زندگی بنتی ہے. اور یہ اعمال صرف عمل نہیں ہے، بلکہ یہ اعمال ان کے پیچھے ایک قسم کا مزاج ہے، ایک سوچ ہے، ایک ذہن ہے، ایک پورا طرز زندگی ہے جو آپ کے سامنے نمودار ہوگا. اور پہلے دور میں قرآن مجید کی تعلیم کا نہج انداز یہی ہے، یہ طرز زندگی بنے، انسان کا ذہن بنے، سوچ بنے، اس تک پہ وہ اپنے اعمال کو ڈھالنا شروع کرے، وہ سانچا بنے، جس سانچے میں بالآخر وہ سارے احکام جو بعد میں آنے والے ہیں، جن پر شریعت مشتمل ہے، وہ سارے اس سانچے کے اندر فٹ ہو جائیں اور آدمی کے اندر وہ استعداد اور صلاحیت پیدا ہو جس کی بنیاد پہ وہ ان کو پر عمل کر سکے. فرمایا اما من آتا واتقا وصدق بالحسنى فسنیسره للیسرا. پس جس نے دیا اور بچا اور صرف مانا خوبصورت اور اچھی چیز کو, تین یہاں پر اعمال کا ذکر ہے, پھر فرمایا فسنیسره للیسرا, اس کا لفظی ترجمہ ہوگا پھر ہم اس کو آسان کر دیں گے آسان چیز کے لیے. یہ میں نے بالکل لفظی ترجمہ کیا ہے, اس کو ذرا جب غور سے سنیں گے تو اس کے اندر بھی بہت سارے معنی پناہ ہیں, اور ہم اس کو آسان کر دیں گے, تو یہ تین صفات جس کے اندر اعمال پائے جائیں گے آسان چیز کے لیے. باپ دیکھیں پہلی بات کہی گئی آتا, دیا, کیا دیا, یہ قرآن مجید نے یہاں بیان نہیں کیا, کس کو دیا یہ بھی بیان نہیں کیا, کتنا دیا یہ بھی بیان نہیں فرمایا, بس صرف دینا جو ہے اپنی جگہ پر یہ ایک انسانی کردار کی, اس کے مزاج کی, سوچ کی ایک نہج اور ایک طرز ہے کہ جس کو اس نے بیان کر دیا. لیکن ظاہر ہے کہ دینے والی چیز تو سب سے بڑھ کر مال ہوتی ہے, سب سے محبوب چیز جو آدمی کو ہوتی ہے وہ اس کی دنیا کی چیزیں ہوتی ہیں, مال ہوتا ہے, مکان ہوتا ہے, جائیداد, کاروبار, بینک بیلنس, روپیہ, پیسہ, یہ چیزیں اس کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتی ہیں, پھر اپنی جان محبوب ہوتی ہے, اپنا وقت محبوب ہوتا ہے, وہ جان اور وقت سے بھی آدمی مال ہی کماتا ہے, دنیا کماتا ہے. اس لیے ہمارے ترجمہ کرنے والوں نے جہاں بھی اس کا ترجمہ کیا ہے اس نے بڑھا دیا ہے, مال دیا, اللہ کی راہ میں خرچ کیا, اور بہت سارے الفاظ بڑھا دیے ہیں. خود صورت میں آگے چل کے مال کی طرف اشارہ ہے, آگے کہا جائیے ما یغنی عنہ مالہ اذا تردد, جب آدمی گرے گا گڑھے میں تو مال اس کے کام نہیں آئے گا. یوتی مالہ یتزکا, اور اس سے آگے آیت آئے گی جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اپنا تزکیہ کرے, جس تزکیہ کا ذکر سورہ الشمس میں آ چکا ہے. تو مال کو سب سے پہلے اس سے مطلب ہے. لیکن اب قرآن مجید نے مال نہیں کہا تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کو مال تک محدود کریں, بلکہ اس کے اندر ہر چیز کا دینا شامل ہوگا. جو بھی اللہ نے انسان کو بخشا ہے اور دیا ہے, وقت دیا ہے وقت دینا, جان دی ہے جان دینا, جسم اور ذہن کی قوتیں دی ہیں ان کا دینا, اسی دینے میں اور دل کے اندر وسعت پیدا کرنا تاکہ لوگوں کو معاف کر دے آدمی, یہ بھی اسی کے اندر آ جائے گا, اور بہت ساری چیزیں آئیں گی. لیکن اصل چیز جو ہے وہ آتا ہے, دیا. اس آتا کے پیچھے جو پوری سیرت پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ اس کے پاس کوئی چیز اس کی اپنی نہیں, جو کچھ بھی ہے وہ سب ملکیت تو اللہ تعالیٰ کی, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے, اس کی جان, اس کا جسم, اس کی قوتیں, اس کا مال, سب اس کے پاس ایک امانت ہے, اور یہ اصل تو اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, اور جہاں اس کو اس بات کا حق ہے اور اس بات کو پسند بھی کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اوپر اپنی سب چیزوں کو خرچ کرے, اپنے جسم کو, ذہن کو, دماغ کو, جسم کو, مال کو, وہاں پر دراصل تو اس کو دوسروں کے لیے جینے کی تعلیم دی گئی ہے. ہر انسان, خاص طور پہ جو اللہ کا بندہ ہو, اس کو جہاں ایک طرف اللہ پر ایمان کی حکم دیا گیا ہے وہاں پر کھانا کھلانے کا, یتیموں کا اور بیواؤں کا, سب کا حق ادا کرنے کا, دوسرے انسانوں کے حقوق ادا کرنے کا, جہاں اللہ پر ایمان کا ذکر آئے گا وہاں پر کھانا کھلانے کا اور سارے حقوق کا ذکر آئے گا. جہنم میں کون جائے گا, وہ کس کو زنجیروں سے باندھا جائے گا, وہ کس سے گلے میں ٹوک پہنائے جائیں گے, انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین, جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور یتیموں کو کھانا کھلانے, مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا. تو یہ دراصل دوسری چیز ہے کہ آدمی خود غرض نہ ہو, اور پوری امت کو جب اس نے برپا کیا تو یہ فرمایا کہ یہ امت بھی خود غرض امت نہیں ہے, اس کو اپنے مفاد کے لیے نہیں برپا کیا گیا ہے, بلکہ اخرجت للناس, یہ سارے انسانوں کی بھلائی کے اور خیر کے لیے برپا کی گئی. تو شروع سے لے کے آخر تک دراصل یہ دینا جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو دوسروں کو دینا, یہ اس کے اندر بالکل بنیادی چیز ہے جس پر کہ پورے دین کی عمارت تعمیر ہوتی ہے. ہمارے جدید پلاٹ پر بھی, مغربی پلاٹ پر بھی, بعض پلاٹ پر اس بحث کے اندر گئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ دراصل دو قسم کے طرز زندگی ہیں, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایک تو ہیونگ اور ایک گیونگ. ایک گیونگ وے آف لائف ہے اور ایک ہیونگ وے آف لائف. ہیونگ وے آف لائف یہ ہے کہ آدمی چاہتا ہے ہر چیز مجھے مل جائے, جو میری خواہش ہو وہ پوری ہو, وہ بازار میں آ جائے, سائنس اور ٹیکنالوجی اس کو ایجاد کر کے لائے, جلدی سے جلدی وہ میرے قبضے میں آئے اور میں اس کو جلدی سے جلدی اپنے استعمال میں لاؤں, اپنا معیار زندگی بہتر کروں. یہ جو ہے یہ افراد میں آئے یا قوموں میں آئے, یہ فساد کا ذریعہ ہے. پھر آدمی دوسروں کو ان کے حق سے کم دینا چاہتا ہے اور خود اپنے حق سے زیادہ لینا چاہتا ہے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ فَإِذَا اكْتَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. خود لیتے ہیں تو پورا لینا چاہتے ہیں, بلکہ پورے سے زیادہ لینا چاہتے ہیں. توڑ کے دوسروں کو دیتے ہیں حق تو چاہتے ہیں کچھ کمی کرنے اور کم دیں. یہ بھی اسی کا نتیجہ ہے کہ جب آدمی خود غرض ہوتا ہے, اور جو اعطا میں جو بات کہی گئی ہے کہ دیا اس نے, اس طرز زندگی سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لیتا ہے. تو یہ دراصل فساد کی جڑ ہے کہ آدمی خود غرض ہو جائے, جس کا ذکر بھی آگے آئے گا. اصل جو نیکی کی بنیاد ہے وہ دینا ہے. اسی میں آپ غور کریں, جیسا میں نے کہا کہ ہر چیز آ جائے گی. اللہ کی کہی گئی ہے کہ دیا اس نے, اس طرز زندگی سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لیتا ہے. تو یہ دراصل فساد کی جڑ ہے کہ آدمی خود غرض ہو جائے, جس کا ذکر بھی آگے آئے گا. اصل جو نیکی کی بنیاد ہے وہ دینا ہے. اسی میں آپ غور کریں, جیسا میں نے کہا کہ ہر چیز آ جائے گی. اللہ کے دین کے لیے دینا وہ بھی اسی میں ہے, انفاق فی سبیل اللہ. جو لوگ کہ محروم ہیں, فی اموالہم حق للسائل والمحروم, تو محروم کو اور مانگنے والے کو دینا یہ بھی اسی کے اندر آئے گا. کسی کا کام کرنا, حاجت روائی کرنا, جس کی حدیث میں بڑی تعلیم دی گئی ہے کہ حضور مصلی پر امامت کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور ایک بوڑھی عورت آ کر آپ کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتی, اپنا کام کراتی تھی, اس کے بعد آپ واپس آ کر امامت فرماتے تھے, مقتدی انتظار کرتے رہتے تھے. لوگ آ کر گلے میں چادر ڈال کے چادر کھینچتے تھے اور آپ کے گلے پہ بد نشان پڑ جاتا تھا, آپ مسکراتے رہتے تھے اور جو کچھ مال ہوتا تھا ان کو دے دیا کرتے. تو آپ کی پوری زندگی بھی اسی اعطا عطا کرنے کا, انا قاسم میں تو. یہ دراصل پہلی بنیاد ہے. اگر زندگی میں خود غرضی ہو, خود جمع کرنے کی عادت ہو, جمع مالم وعدتا, جمع کرے, سینس سینس کے رکھے, گن گن کے رکھے, اس کو بڑھاتا رہے, تو یہ طرز عمل جو ہے یہ فلاح کا اور تزکیہ کا طرز عمل نہیں. دوسری بات فرمائی و تقا, تقوی کے معنی بھی میں نے جیسے عرض کیے تھے کہ اصل میں بنیادی معنی تو بچنے کے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس چیز سے بچائے جس سے اس کو نقصان پہنچتا. تو جو بھی ان صفات کی بھی تعلیم دی گئی ہے, ان میں سے کوئی صفت ایسی نہیں ہے جو آدمی کے اوپر باہر سے لا کر مسلط کر دی گئی ہو, بلکہ ان میں سے ہر صفت کی جڑ اس کی فطرت میں موجود. تو یہ آدمی کی فطرت میں یہ جذبہ اللہ نے رکھا ہے کہ جس کو ہمارے حکما کہتے ہیں کہ جلب منفعت اور دفع مضرت, کہ جو چیز نقصان پہنچانے والی ہو اس سے آدمی دور رہے, اور جو چیز نفع پہنچانے والی ہو اس کو وہ حاصل کرے. یہ آدمی کی فطرت میں بالکل بنیادی جذبہ ہے, جس پر کہ پوری زندگی, تہذیب, تمدن اسی پر استوار ہوگا. جنگیں اسی لیے لڑی جاتی ہیں, جھگڑے اسی لیے ہوتے ہیں, صلح اسی لیے ہوتی ہے, انسان دوسروں کے کام اسی لیے آتا ہے. بس یہ کہ نفع نقصان کے معیار بدلتے رہتے ہیں. یہ فرق جہاں پر پڑتا ہے وہ نفع نقصان کے معیار میں پڑتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تقوی کا لفظ استعمال کیا, تو یہاں پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ میرے غضب سے بچو, میری آگ سے بچو, بلکہ اصل چیز تو یہ ہے کہ آدمی کو اس بات کی فکر ہو کہ جو چیز بھی نقصان پہنچانے والی ہو اس سے وہ بچے. جب یہ صفت پیدا ہو جائے گی, جب تو یقین ہو جائے گا کہ نقصان پہنچانے والی چیز تو اللہ کی ناراضگی ہے, اس کی نافرمانی ہے, تو اگر یہ استعداد اس کے اندر ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو بچائے نقصان پہنچانے والی چیز سے, پھر وہ اللہ کی ناراضگی سے بھی بچے گا, اس کے آگ سے بھی بچے گا, اس کے عذاب سے بھی بچے گا. اس کا ذکر بھی ابھی اسی صورت میں آگے آئے گا لیکن ابھی تو بالکل بنیادی بات کہی جا رہی ہے کہ وقت پکا. اب یہاں پر بھی ہم غور کریں تو اس کو ہم دو طرح سمجھ سکتے ہیں اس بات کو. ایک تو یہ کہ جو تین باتیں یہاں پر کہی گئی ہیں یہ تینوں آپس میں دراصل ایک ہی بات کے تین حصے ہیں. پھر ہم اس کا ترجمہ یوں کریں گے کہ فاما من آتا جس نے دیا واتقا اور دینے میں جو چیزیں خرابی پیدا کرنے والی ہیں ان سے بچا. وصدق بالحسنا اور سب جانا اور سب مانا حسنا کا معنی ہے اچھی چیز, بلکہ یہ لفظ تو نکلا ہے حسن سے خوبصورت چیز, اور اس کے معنی یہ ہے کہ اس میں وہ اس کا جو بدلہ ملنے والا ہے اللہ کی راہ میں دینے کا اپنے آپ کو اپنی جان کو مال کو جسم جان کی قوتوں کو اس کے بدلے میں اللہ نے جس اجر کا وعدہ کیا ہے اس کو اس نے سچ مانا اور سچ جانا. تو اگر ہم آتا کو اس طرح لیں کہ اس میں مال دینا ہے تو مال دینا اس طرح ہو کہ اس میں ریاکاری نہ ہو, نام و نمود کی خواہش نہ ہو, آدمی اس سے بچے, برا مال نہ دے بلکہ اچھا مال دے, تنگ دلی سے نہ دے بلکہ خوش دلی کے ساتھ دے, دینے کے بعد احسان نہ جتائے, دینے کے بعد تکلیف نہ دے. من اور عذاب, احسان جتانا اور تکلیف دینا, اس سے اپنے مال دینے کو خراب نہ کرے. یہ ساری چیزیں اتقا کے پہلے معنی تو بنیادی طور پہ یہ ہوں گے. اگر ہم کہیں کہ مال دیا اور جو چیزیں مال دینے کے عمل کو خراب کرنے والی ہیں, اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں مال دینے میں, اس سے اس نے اپنے آپ کو بچایا. اور مال دینے پر اللہ نے اچھے اجر کا وعدہ کیا ہے جنت کا اور 700 گنا اجر کا اور بہت سارے انعامات کا, اس کو اس نے یقین رکھا یہ مجھے ملے گا سچ جانا. تو یہ تینوں صفات دراصل ایک ہی کے تین پہلو ہو جاتے ہیں. جیسا میں نے کوئی وجہ نہیں ہے, جیسا میں نے مفسرین نے کہا ہے کہ اگرچہ بات کوئی خاص ہوتی ہے لیکن اس کے معنی تو عام ہوتے ہیں. جیسے اس کے بارے میں شان نزول تو یہ ہے کہ یہ جو تین آیتیں ہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. اس کے بعد تین آیتیں اس میں کنجوسی کا ذکر ہے اور لاپرواہی کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ سے, وہ امیہ بن خلف کے قریش کا سردار تھا, اس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. امام راضی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے بارے میں نازل ہوئی ہوں لیکن کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ان کو انہی کے ساتھ خاص کر دیں. دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اِنَّا سَعْيَكُمْ لَشَتَّى, تم سب کی کوششیں الگ الگ نتیجہ لانے والی, اس لیے آتے ہی سب کے لیے عام ہے, ہر زمانے کے لیے عام ہے. اسی طرح دینا اگر مال کی تخصیص اللہ نے نہیں کی اور بچنا صرف مال دینے میں جو برائیاں ہیں ان سے بچنے کی تخصیص نہیں کی, اور صدقہ بالحسنہ میں صرف اس اچھے اجر کا ذکر نہیں کیا جو مال دینے کے ساتھ ہے, تو پھر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچایا جو اللہ کو ناراض کرنے والا اور جو برا کام ہو جس سے اس کو نقصان پہنچتا ہو, جس سے اس کا نفس مٹی میں ملتا ہو. اللہ نے جو اس کو فجور اور تقوی کا الہام کیا ہے, اس کا ذکر وہ پہلے فرما چکا ہے سورہ الشمس میں. تو یہ تقوی جو ہے دراصل اپنے آپ کو ان نافرمانیوں سے اور فجور سے, وہ فجا کے معنی بھی پھٹ پڑنے کے جیسا میں نے آپ سے کہا تھا, یہ بھی ایک اصطلاحی لفظ ہے جو بن گیا, لیکن اس کے بنیادی معنی ہے کہ آدمی اپنی حدود پھلانگ جائے. جس طرح صبح رات کی تاریکی سے پھٹ کے باہر نکل آتی ہے, دانا زمین سے پھٹ کے باہر نکل آتا ہے, پتھر سے پانی پھٹ کے بہنے لگتا ہے, پتھر پانی کے سامنے رکاوٹ ہٹ جاتی ہے تو پانی بہ نکلتا ہے, ان سب کے لیے قرآن مجید نے فجر کے مختلف صیغے استعمال کیے ہیں. تو اپنے آپ کو فجور سے بچائے, اللہ کی نافرمانی سے بچائے, حد سے نکلنے سے بچائے. اب یہ ایک الگ چیز ہو گئی. وصدق بالحسنی, جیسا میں نے کہا کہ یہ بھی قرآن مجید کا بڑا اعجاز ہے, بڑی اس کی کمال ہے بات کا, کہ وہ ایسے الفاظ ڈھونڈ کے استعمال کرتا ہے جن کے اندر کے معنی کی ایک دنیا پناہ ہوتی ہے. جیسا میں نے کہا حسن اور حسن, حسن کے معنی خوبصورتی کے, اس کے معنی ہے کہ نیکی اور اللہ کے پاس جو بدلہ ملنے والا ہے وہ دونوں بڑی خوبصورت چیزیں ہیں, حسین چیزیں ہیں, جن کے لیے دل کے اندر آدمی کی فطرت کے اندر کشش ہے, وہ کشش ہونا چاہیے. اور یہاں پر حسنہ کے معنی بھی لوگوں نے مختلف کیے ہیں. بعض نے اس کے معنی کہ یعنی مال بھی دیا, اپنی جان بھی دی, سب کچھ دیا, برائی کو برائی سمجھا, اس سے اپنے آپ کو بچایا اور نیکی کی تصدیق کی. یہاں حسنہ جو ہے بعض نے کہا کہ اس کے معنی ابن عباس کے قول کے مطابق لا الہ الا اللہ کے ہیں. یہ بھی معنی جیسا میں نے کہا کہ ایک پہلو ہے اس معنوں کا, اس لیے کہ لا الہ الا اللہ ایمان ہے, اور ایمان ہی کی ساری شاخیں ہیں جو نیک اعمال پھوٹتے ہیں. حدیث میں ہے کہ ایمان کے 72 شاخیں ہیں جو اس سے پھوٹتی ہیں, بے شمار شاخیں ہیں, سارے اخلاق اور اعمال نہیں ہوتے ایمان سے پھوٹتے ہیں. تو کوئی بھی معنی لیں لیکن وہ سب آپس میں سمٹ کر ایک ہی بات سامنے لاتی ہے. بعض نے کہا ہے کہ اس کا مطلب نیک ساری نیکی کی باتوں کی تصدیق ہے, اور بعض نے کہا ہے کہ دراصل اس میں حسنا سے مراد تو اللہ تعالیٰ نے جو انعام کیا ہے آپ کے اوپر, آنکھیں دی ہیں, کان دیے ہیں, ہاتھ پاؤں دیے ہیں, مال دیا ہے, ان سب کی تصدیق یہ ہے. یعنی اگر آدمی یہ سب جانے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا انعام ہے تو اس کے معنی ہے کہ وہ شکر کا راستہ اختیار کرے. اور شکر کا راستہ یہ ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو دے اور اپنے آپ کو برائی سے بچائے. تو آپ دیکھیں کہ ایک ہی تین چھوٹے چھوٹے جملوں میں جو کہ ایک ایک لفظ کے اوپر مشتمل ہیں, آتا واتقا وصدق بالحسنا, اس میں ساری شریعت کی جو بنیادیں اور جڑیں ہیں ان کو سمیٹ کر جمع کر دیا گیا. یہ قرآن مجید کا, اس میں نے کہا یہ اس کا اعجاز اور اس کا کمال ہے کہ چھوٹی چھوٹی جملوں کے اندر, چھوٹے چھوٹے بول کے اندر اتنی بڑی بڑی باتیں سمیٹ کر ہر آدمی یاد کر سکتا ہے. بدو جاہل ان پڑھ پڑھا لکھا چاہے تو اس پر ایک پوری کتاب لکھ سکتا ہے, اور ایک بے پڑھا لکھا آدمی اس کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جو ہے وہ دو اللہ کے لیے, اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے بچو, اور جو اللہ نے جس نیکی کی تعلیم دی ہے اور جو اس نے اچھے اجر کا وعدہ کیا ہے اس کی طلب کرو, اس پہ یقین رکھو تو ملے گا, اتنا بھی کافی ہے. اور پھر چاہے تو آدمی جتنا چاہے اس بات کو پھیلائے. تو یہ تین باتیں جو ہیں, اور پھر اگر آپ ایک اور پہلو سے غور کریں تو یہ بھی آدمی کہہ سکتا ہے کہ ان کا آپس میں یہ ربط بھی ہے کہ ایک چیز دوسرے کو پیدا کرتی ہے, اور ایک چیز سے دوسرے کی پرورش ہوتی ہے, اور ایک چیز دوسرے کو تقویت پہنچاتی ہے. جب آدمی ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اسی بنیاد پر کہ وہ اللہ کے وعدوں کو سچا جانتا ہے. اگر وہ اس بات کو سچا نہ جانے کہ برائی کا نتیجہ جہنم ہے وہ نیکی کا نتیجہ جنت ہے تو کیوں تقویٰ اختیار کرے؟ اسی لیے جہاں بھی تقوی کا حکم دیا گیا ہے وہاں پر اللہ نے اپنے عذاب سے ڈرایا ہے اور اپنی جنت کے وعدے کا ذکر کیا ہے. ان المتقین مفازن, ان المتقین فی جنات, تو یہ تقوی کے ساتھ اس نے جنت کو باندھ دیا. اور جب آدمی اپنے آپ کو بچائے گا برائی سے تو پھر اس کو مال دینے میں کیا رکاوٹ پیش آئے گی, اپنی جان دینے میں کیا رکاوٹ پیش آئے گی. دوسری طرف سے اگر آپ سرا پکڑیں تو جو دے گا اللہ کی راہ میں اس کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہوگی, اور جس میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی تو پھر اس کا ایمان اللہ کے اوپر بڑھے گا, اللہ کے وعدوں پر پڑے گا. پھر میں فرمایا کہ فسن یسر ہو لسرا, دنیا میں اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے اور آخرت کی طرف بھی اشارہ ہے, تو وہ یہ ہے کہ ہم اس کو سہل کر دیں گے, آسان کر دیں گے اس چیز کے لیے جو آسان. شاہ ابن القادر صاحب نے ترجمہ کیا, اس کو ہم سہج سہج پہنچا دیں گے آسانی کی جگہ. اب یسرا کے معنی بھی جیسا میں نے کہا کہ ایک ہی لفظ کے مختلف پہلو ہیں, اور سب لوگوں نے اس کے الگ الگ پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے. بعض نے کہا ہے کہ یسرا کے معنی تو جنت, اور اس کے معنی یہ کہ ہم اس کو آسانی کے ساتھ جنت میں پہنچا دیں, جس نے دیا, اپنے آپ کو بچایا اور اللہ کے وعدوں پر یقین رکھا بھلائی, اس کو ہم سیدھے آسانی کے ساتھ جنت میں پہنچا دیں گے. وہاں سب نہ حساب ہوں, سیرا حساب بھی آسان ہوگا, جنت کی طرف کا راستہ بھی آسان ہوگا, پل صراط پر سے بھی آدمی پلک جھپکتے میں گزر جائے گا, کوئی اس کو وہاں راستہ واسطہ نہیں پڑے گا, اور اسی طریقے سے وہ جنت میں پہنچ جائے گا. لیکن جنت میں آدمی ایسے ہی تو نہیں پہنچ جائے گا, اس لیے لوگوں نے کہا نہیں, اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ دنیا میں جو جنت کا راستہ ہے وہ بھی ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے, اور جنت میں دنیا کا راستہ جو ہے وہ نیکی کا راستہ ہے, ان نیکیوں کا جن کی تین بنیادی بڑی بڑی نیکیوں کا ذکر تو یہیں پر ہو گیا ہے. تو جو آدمی نیکی کا راستہ اختیار کرے گا اس کے لیے ہم نیکی کے راستے کو آسان, کے لیے نیکی کرنا آسان ہوگا برائی کرنا مشکل ہوگا. اور اس کے بعد پھر جو یہ فرمایا کہ ہم اس کو آسان کر دیں گے, تو یہ دراصل اس بات کو کہنے کا انداز ہے پر ہم اس کی طبیعت, اس کا مزاج ایسا بنا دیں گے کہ اس کو نیکی کرنے میں سہولت ہو نصیب نظر آئے گی اور برائی کرنے میں مشکل نظر آئے گی. تو اس طریقے سے اس کی پوری فطرت کا مزاج کا سانچے ہی جو ہے وہ بالآخر نیکی کے سانچے میں ڈھلتا جائے گا. اگر یہ کہا جائے کہ اس کے معنی پھر یہ ہوگا دراصل یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ کرے, ہمارے کرنے کا کیا ہے. اس میں بھی ایک حدیث ہے علی رضی اللہ عنہ سے بخاری میں مروی ہے کہ ایک حضور قبرستان میں گئے, کوئی جنازہ دفن ہونے والا تھا, آپ بیٹھ گئے زمین کے اوپر, پھر آپ نے تنکا لے کے زمین پر لکیریں جیسے ہوتی ہے عادت, آپ نے لکیر کھینچنا شروع کی. پھر آپ نے کہا کہ ہر آدمی کا ٹھکانہ تو مقرر ہے جنت دوزخ کا, تو پھر لوگوں نے کہا پھر ہم عمل کیوں کریں. پھر آپ نے یہی آیت پڑھی کہ جو نیکی کرے گا, جس کو نیک ٹھکانے پر پہنچنا ہے جنت میں, اسی کے لیے نیک کام کرنا سہل اور آسان ہوگا, اور جس کے نہیں پہنچنا اس کے لیے نہیں ہوگا. تو بعض مفسرین نے تو 7-8 احادیث نقل کی ہیں جن میں یہی موضوع ہے, اور حضور نے انہی آیات کو تلاوت کر کے فرمایا کہ نہیں, کوشش کرو, اگر تم اچھے کام کرو گے تو اس کے معنی اللہ نے تمہیں اچھے کاموں کے لیے اہل بنایا ہے, اور اچھے کاموں کو تمہارے لیے وہ آسان کر دے گا, اور برے کام کرو گے تو برے کاموں کا اہل بنایا ہے اور برے کاموں کو آسان کر دے گا. تو یہ آپ دیکھیں کہ ان 3 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی ہم کو قیمتی باتیں بتائی. آگے فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ, اور جس نے کنجوسی کی, وہ کنجوسی کا لفظ اگر مال کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور آپ سمجھیں کہ یہ تو ذرا مشکل لفظ ہے, تو شاہ عبد القادر صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں جس نے نہیں دیا. اگر پہلے تھا کہ دیا تو یہاں پر جس نے نہیں دیا اور بے پرواہ رہا, اور جس نے بھلی بات کو یا بھلے اجر کو جھوٹ جانا اور جھوٹ مانا, یہ 3 صفات اس کے مقابلے میں بیان ہوئی.
تفصیلات بیان کرتی ہے تو جیسے ہی آگے بڑھتا ہے اس کا
بخل جو ہے یہ دل کی تنگی سب سے پہلے ہے, اس کے بعد پھر جیب کی تنگی بھی ہے, اور سب کچھ دینے کے اندر تنگ دلی ہے کہ جو آدمی کے اندر پیدا ہو. بخل ان برائیوں میں سے ہے کہ جو جھوٹ کے بعد سب سے بڑی برائی, جس طرح سچائی کے بعد سخاوت سب سے بڑی نیکی ہے, اس طرح جھوٹ کے بعد سب سے بڑی برائی جو ہے وہ بخل ہے. مومن بخیل نہیں ہو سکتا, جھوٹ کنجوس نہیں ہو سکتا, اور یہ کنجوسی بھی صرف مال کے بارے میں نہیں ہے بلکہ یہ ہر چیز کے بارے میں ہے. جب اپنا وقت دینے کا مرحلہ آئے تو آدمی وقت نہ دینا چاہے, جب توجہ دینے کا مرحلہ آئے توجہ نہ دینا چاہے, کسی کا کام کرنے کے لیے محنت کرنا پڑے تو محنت نہ کرنا چاہے, صرف اپنے لیے آدمی محنت کرے, اپنے لیے جیے, اپنے لیے وقت لگائے, اپنے لیے قوتیں لگائے, اور دوسروں کے لیے کنجوسی کرے, تنگ دلی ہو. تو یہ بھی بات صاف رہنی چاہیے کہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی سب جوڑ جوڑ کے رکھے تو کنجوس ہوتا ہے, بلکہ جو آدمی جمع کرے اور خرچ کرے تو صرف اپنے مشاغل پہ کرے, شادی بیاہ ہو تو لاکھوں اڑا دیے, مکان بنانا ہو تو لاکھوں کروڑوں لگا دیے, لباس خریدنا ہو تو کھڑے کھڑے 2000 کا لباس خرید لیا, کوئی فقیر ہاتھ پھیلائے تو 4 آنے جانے سے پہلے بھی سوچا کسی تحقیق کریں گے پہلے واقعی مستحق ہے یا نہیں ہے, اگر مستحق ہوگا تو 4 آنے 1 روپیہ دیں گے اور نہیں ہوگا تو نہیں دیں گے, اس کے پیچھے خرکارے دوڑائیں گے. یہ سب جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ لا يحب مختارا فخورا الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل. تو پھر اس نے دوسری بات بڑی عمدہ یہ بتائی ہے کہ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ, جو بچا کے رکھتا ہے وہ جس کو دینا ہے اس سے نہیں بچاتا بلکہ وہ تو دراصل اپنے آپ سے کنجوسی کرتا ہے, اگر دے دے گا تو اس کے کام آئے, محفوظ ہو جائے گا, ڈپازٹ ہو جائے گا, اور بینک اکاؤنٹ اس کا اللہ کے پاس کھل جائے گا, اس بینک اکاؤنٹ سے وہ چیک جاری کر کے ڈرا کر سکتا ہے قیامت کے روز جب اس کو ضرورت ہوگی, اور یہاں پر جو بچا بچا کے رکھے گا وہ آخری سانس آئے گی اور سب اس کے قابو سے باہر نکل جائے گا. اس بات کو حدیث میں یوں کہا گیا, ایک حدیث میں ایک آدمی کہتا ہے مالی مالی یہ میرا مال ہے, یہ میرا مال ہے, دیکھو میری کارخانہ کھڑا ہے, یہ میرا کاروبار ہے, یہ میرا بینک بیلنس ہے, تو مال میں سے تو اس کا وہی ہے جس نے کھایا یا پیا یا اللہ کی راہ میں دیا, بس اور کچھ اس کا نہیں, باقی سب اس کا دوسروں کا مال, وارثوں کا مال ہے, دوسرے اس کو کھائیں گے پیئیں گے, وہ نہیں کھا پی سکتا نہ اسے کام آ سکتا ہے. تو ہمیں یبخل فإنما یبخل عن نفسہ, اپنے آپ ہی سے وہ بخل کرتا ہے. اس کے بعد دوسری صفت بتائی واستغنا, استغنا کے معنی بے نیاز ہونا, لاپرواہ ہونا, اب یہاں پر بھی میں بار بار اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ نہیں فرمایا کس چیز سے بے نیاز ہوا, کس چیز سے بے پرواہ ہوا. اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو گیا, کبھی نہیں سوچتا کہ اس کو کیا چیز پسند ہے کیا چیز ناپسند ہے, وہ کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا, اس نے کیا حکم دیا ہے کیا حکم نہیں دیا. سب کام کرتا ہے, کاروبار کرتا ہے, مال کماتا ہے, خرچ کرتا ہے, شادی بیاہ کرتا ہے, دن رات گزارتا ہے, سوتا ہے, جاگتا ہے. یہ خیال بھولے سے بھی نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کیا کہا ہے. یہ استغنا ہے, بے نیازی ہے. یہ تو سب سے بڑا کفر و شرک ہے. اگر آپ سوچیں تو ماڈرن زمانے کا تو کفر و شکر یہی استغنا ہے, اللہ سے انکار نہیں ہے. ایک مشہور فرانسیسی فلاسفر کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں تم اللہ کا انکار کرتے ہو, خدا کا. ہم خدا کا انکار نہیں کرتے, ہم کو تو اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں, ہم کو اسے کوئی پرواہ نہیں ہے, اس لیے کوئی سب کوئی دخل ہماری زندگی میں, کوئی کاروبار نہیں ہے ہمارے ساتھ کوئی معاملہ نہیں. یہ استغنا کی انتہائی شکل ہے جو آپ کو موجودہ دور میں نظر آتی ہے. سارا کاروبار چلتا ہے بغیر یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے, وہ کیا کہتا ہے. پھر یہ استغنا ان نیکیوں اور برائیوں کے اجر سے بھی ہے اور اس کی سزا سے بھی ہے, اس کا ذکر قرآن و حدیث میں اللہ اور رسول نے فرمایا ہے. پھر دراصل آپ غور کریں, دراصل یہ بے نیازی خود اپنی بھلائی سے بے نیازی, اپنی بہتری, اپنے انجام سے بے نیازی کیا ہونے والا ہے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, جو اللہ کو بھول گئے, اس سے بے نیاز ہو گئے, اللہ نے ان کو خود اپنے نفس سے فراموش کرا دیا, اس کو بھلا دیا, اس کی بھلائی سے بے نیاز ہو گئے. اور استغنا بھی برائیوں کی جڑ ہے. لاپرواہی میں جب آدمی لاپرواہ ہو جاتا ہے, جبھی وہ گناہ کرتا ہے, فجور میں پڑتا ہے, جو فجور اس کی فطرت میں الہام کیے گئے ہیں. وکذب بالحسنا, اور جھوٹ مانا, جھوٹ سمجھا ان اچھی اور نیک باتوں کو یا ان کے اوپر اجر کو جن کو اللہ نے بیان کر دیا. فسن یسرہ للعسرا, تو اب ہم اس کو آسان کر دیں گے تنگی کے لیے. عسرا کے کیا معنی, عسرا کے معنی بھی یسرا کی طرح لوگوں نے کئی انداز میں کیے ہیں. عسرا کے معنی دراصل یہ ہے کہ آدمی کے اوپر آخرت میں جو جہنم ہے وہاں تک پہنچنا. جہنم جو ہے وہ تنگی دشواری کی جگہ ہے. اسرا کے معنی یہ ہے کہ پھر اس کے لیے نیکی کرنا مشکل ہو جاتا ہے, برائی کرنا آسان ہو جاتا ہے, اور اس کا سینہ تنگ ہونے لگتا ہے, دل بھیجنے لگتا ہے جب وہ مال دیتا ہے یا کوئی نیکی کرتا ہے, ایک حق ادا کرتا ہے, یا عبادات کے اندر نماز کے لیے اٹھنا پڑتا ہے فجر کے وقت, تو یہ سب کام اس کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں. اور اس کو ہم آسان کر دیں گے, اس کے معنی ہے اس کی طبیعت و مزاج ہی ایسا بن جاتا ہے بلاخر برائی کرتے کرتے. تو وما یغنی عنہ مالہ اذا تردد, جس مال کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے جب وہ گرے گا تو یہ مال اس سے کچھ کام نہ آئے. گرے گا کا کیا مطلب ہے؟ تردد, تردد کے معنی گرنے کے بھی ہیں اور اس کے معنی موت کے بھی لیے ہیں. بعض نے کہا ہے جب قبر کے گڑے میں گرے گا, اور بعد میں کہا ہے جہنم کے گڑے میں گرے گا. حقیقت یہ ہے کہ آخری سانس آنے کے بعد پھر تو مال کچھ کام نہیں آئے گا, جو میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے اس کی روح سے. ایک اور حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قبر تک آدمی کے ساتھ اس کے رشتہ دار جاتے ہیں, اس کا مال جاتا ہے, اس کے اعمال جاتے ہیں. رشتہ دار بھی کام نہیں آ سکتے, واپس آ جاتے ہیں. مال بھی کام نہیں آ سکتا, واپس آ جاتا ہے قبر کے بعد. اعمال ساتھ جاتے ہیں, وہ کام آتے ہیں. تو ما یغنی عنہ مالہ اذا تردد, جب وہ کوئی افتاد پڑے گی, آپ چلی جائے, آدمی بیمار ہو جائے, لاکھوں خرچ کر ڈالتا ہے, نہیں کام آتا مال. کوئی اور اگر دنیا کے اندر کوئی رشتہ دار مر جائے, رخصت ہو جائے, مصیبت پڑ جائے, مال نہیں کام آتا. اور جب قبر کے گڑے میں جائے گا تو وہاں پر بھی مال کام نہیں آئے گا, اور جہنم کے گڑے میں گرے گا وہاں پر بھی مال کام نہیں آئے گا. جس مال کے لیے آدمی دنیا کے لیے یہ بخل کرتا ہے, کنجوسی کرتا ہے, اور اس کے بعد اللہ سے لاپرواہی اور بے نیازی برتتا ہے, کوئی اس سے کام آنے والا نہیں. تو یہ جو 11 آیتیں میں نے اس سورت کی آج آپ کے سامنے بیان کی ہیں, رات اور دن کے شہادت اور گواہی, اور نر اور مادہ کی شہادت اور گواہی اس بات پر کہ انسان کی کوششیں مختلف نتائج لانے والی ہیں, اور اعمال جو ہیں مختلف طرح کے ہیں. دو قسم کی طرز زندگی, دو قسم کی سوچ, دو قسم کے اعمال یہاں پر پیش کیے گئے ہیں, اور یہی دراصل بنیادی چیزیں ہیں. آدمی دوسروں کو دے دینا, اور برائیوں سے بچنا, اور اللہ کے نیکیوں پر اور نیکیوں کے اجر پر یقین رکھنا, یہ راستہ جو ہے اس سے دین کا پورا راستہ آسان ہو جاتا ہے. جس کا دل تنگ ہو, کنجوسی کرے اور لاپرواہ رہے, جو کچھ ہوتا ہے ہوتا رہے, مجھے تو اپنے کام سے غرض ہے, اور اس کے بعد پھر جو اللہ نے وعدے کیے ہیں, جو برائے نیکیاں جن کی تعلیم دی ہے, ان کو وہ سچ نہ جانے, ان کو یقین نہ ہو, تو وہ آدمی پھر مشکل میں گرفتار ہوتا ہے, جہنم میں پہنچتا ہے. اور پھر مال جس کی خاطر وہ یہ سارا کام کرتا ہے, وہ اسے کسی کام نہیں آتا. یہ آج کا حصہ تھا, انشاءاللہ باقی صورت.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. علینا للہدا, بے شک ہمارے ذمہ ہے راہ دکھانا. وإن لنا للآخرة والأولى, اور بے شک ہمارے ہی قبضے میں ہے آخرت اور دنیا. فأنذرتكم نارا تلظى, بس میں ہوشیار کرتا ہوں تم کو نارا تلظى, آگ سے جو بھڑکتی ہے. لا يصلاها, نہیں گرے گا اس میں, الا الاشقا, سوائے اس کے جو بڑا بدبخت ہے. الذی کذب وتولی, جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا. وسیجنبہ الاتقا, اور وہ بچا دے گا اس سے, اس کو جو بہت دوڑنے والا ہے. الذی یؤتی مالہ, جو کہ دیتا ہے اپنا مال. یتزکا, تاکہ وہ اپنا تزکیہ کرے. وما لأحد, اور نہیں کسی کا, عنده, اس کے اوپر, من نعمت, کوئی احسان, تجزا, جس کا بدلہ دیا جائے. الا ابتغاء, مگر تلاش میں, طلب میں, وجہ رب العلا, اپنے رب اعلیٰ کی خوشنودی اور رضا کے. ولسوف یرضا, اور ان قریب وہ راضی ہو جائے گا. سورہ اللیل کی 21 آیات میں سے یہ آخری 10 آیات ہیں, جن کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت بھی کی ہے اور ترجمہ بھی کیا ہے. سورہ الشمس سے جو مضمون بیان ہو رہا ہے, اور اس سورت کی ابتدائی 11 آیات میں جو مضمون بیان ہوا ہے, اس کو ذہن میں تازہ کر لیجئے, تاکہ ان آیات کو سمجھنا آسان ہو. سورہ الشمس سے جو مضمون بیان ہو رہا ہے, وہ کائنات میں انسان کا مقام اور اس کے اعمال اور زندگی کا انجام موضوع ہے. کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس لحاظ سے اپنی ساری مخلوق میں ممتاز کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اس نے اس کو نیکی اور بدی کی پہچان اور اس میں فرق کرنے کی قوت اور صلاحیت دی ہے, اور یہ اختیار بھی دیا ہے کہ وہ چاہے تو نیکی کرے اور چاہے تو برائی کرے. اسی اختیار پر وہ نیکی اور بدی کا راستہ اختیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے مسئول اور جواب دہ ہے, اس سے حساب لیا جاتا ہے, اس کو عذاب اور ثواب ملے گا. اور دنیا میں بھی قومیں اس طرح قوم سمود تھی, اگر تباہی بربادی کا شکار ہوتی ہیں تو وہ اس وقت جب وہ طغیانی یعنی حد سے گزر جائیں, اپنے اعمال اور اخلاق میں طغیانی کی رائے اختیار کریں. اس صورت کے اندر اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے پھر اور آگے بڑھایا ہے, اور فرمایا ہے کہ جب نیکی اور بدی کی پہچان انسان کو دی گئی, تو اس لحاظ سے انسانوں کے اعمال اور اعمال کے انجام دونوں مختلف ہوں گے. اعمال اپنی نوعیت کے لحاظ سے, اخلاقی حیثیت کے لحاظ سے, نیک اور بد ہونے کے لحاظ سے الگ الگ ہوں گے, اور اسی طرح اس کے اوپر جو نتیجہ مرتب ہوگا وہ بدلہ جزا کی صورت میں ہوگا, سزا کی صورت میں, یہ بھی مختلف ہوگا. لیکن ان سارے اعمال کو دو قسم کے اعمال میں تقسیم فرما دیا گیا ہے. ایک وہ اعمال کے جو تین صفات سے ظاہر کیے گئے, جو دیتا ہے اور ان چیزوں سے بچتا ہے جو برائی کی چیزیں ہیں اور جو نیکیاں ہیں ان کو سچا مانتا بھی ہے اور سچ ان کی تصدیق بھی کرتا ہے. نیکی کے لیے حسنہ خوبصورت چیز کا لفظ استعمال ہوا. وہ نیکی انسان کو بے تباہ خوبصورت اور بھلی اور مرغوب ہوتی ہے, بدصورت چیز کی طرح اس سے اس کو وحشت اور نفور نہیں ہوتا. اور اس کا انجام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کی راہ پہ چلنا آسان کر دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنے انجام یعنی جنت تک. ان تین صفات میں جیسا میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے بتایا تھا, یہ بنیادی صفات ہیں. جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ دینا, بس دیا, کیا دیا, کس کو دیا, کتنا دیا, یہ تو قرآن مجید اور شریعت میں بہت سارا کھول کے بیان ہوا. لیکن جب قرآن کے نزول کا آغاز ہے جو زمانے کی یہ صورت ہے تو انسان کی سیرت بنائی جا رہی ہے. تو سیرت جو ہے وہ جمع کرنے اور گن گن کے رکھنے اور سیٹ کے رکھنے اور صرف اپنے لیے رکھنے کے بجائے دوسروں کو دینا, اپنا مال بھی, وقت بھی, جان بھی, ہر چیز, اور زندگی ذمہ داری کے ساتھ گزارنا, وہ کام جو غلط ہے ان سے بچنا اور اس کا خیال رکھنا ہے کون سے کام غلط ہیں, یہی تقویٰ کے معنی. اور اس کے اجر پہ بھی یقین رکھنا. اور اللہ تعالیٰ نے جن کی بھلائیوں کا ذکر فرمایا ہے ان سب کی اپنے قول سے اور عمل سے تصدیق کرنا, انہیں پر سارے دین و شریعت کی بنیاد ہے. اس کے مقابلے میں تین صفات جو ہیں وہ بخل نہ دینا, کنجوسی کرنا مال میں بھی اور دوسری چیزوں میں بھی, اپنے وقت میں اور جان میں اور صلاحیتوں میں اور قوتوں میں اور لوگوں سے برتاؤ میں, سب میں دل کی تنگی اور کنجوسی, اور بے نیاز رہنا, کام کرتے ہوئے, مال کماتے ہوئے, خرچ کرتے ہوئے, وقت گزارتے ہوئے, اس کی پرواہ نہ کرنا کون سی چیز اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی ہے اور کون سی اس کو ناراض کرنے والی ہے. اور جو بھلائیاں ہیں ان کے اپنے قول اور فعل سے ان کو جھٹلانا اور ان کی تکذیب کرنا, اس کے لیے پھر برائی کا ہی راستہ جو ہے وہی آسان ہو جاتا ہے, اس پر آدمی چلتا جاتا ہے. اور جس مال کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے وہ مال اس کے کسی کام نہیں آتا. آخری آیت یہ تھی کہ وہ مایوب نہیں انہ مال ہو ردا, جب وہ گڑھے میں گرے گا, اونچائی سے نیچے گرے گا, جس کے معنی قبر میں جانے کے بھی ہو سکتے ہیں, آخرت میں جہنم کے گڑھے میں جانے کے بھی ہو سکتے ہیں, تو پھر جس مال کو اس نے سہ کے رکھا, جمع کر کے رکھا, وہ اسے کسی کام نہیں آئے گا. اس کے بعد اگر آپ پیچھے لوٹ کے جائیں تو جہاں تین چیزوں کو شہادت میں پیش کیا گیا تھا, رات کو اور دن کو, اور اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق جو کہ آگے بڑھتی ہے, اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے, وہ انسان ہو, جانور ہو, نباتات ہوں, ان میں نر اور مادہ کا پیدا کرنا, اور اس کے بعد کہ یہ سب اس پر گواہ ہیں کہ جس طرح یہ مختلف ہیں اسی طریقے سے لوگوں کے اعمال بھی مختلف ہوتے ہیں. ان نسائکم لشتا, اور بیچ میں بیان ہو گیا کہ کوششیں ان کے انجام کس طرح مختلف ہوتے ہیں. اور اب سلسلہ بیان پر وہیں سے شروع ہو رہا ہے, ان نسائکم لشتا کے بعد فرمایا گیا ان علینا للہدا. جب اعمال مختلف ہیں, انجام مختلف ہیں, آدمی دنیا میں امتحان کے لیے تنہا بھیج دیا گیا ہے, تو اس کے ذہن میں یہ سوال طلب پیدا ہوتی ہے کہ میں صحیح راستہ کیسے پاؤں گا, صحیح راستے پہ کیسے چلوں گا اور اپنی منزل تک کیسے پہنچوں گا. تو یہاں اس کو اس کے جواب نے اطمینان دلایا ہے کہ بے شک ہدایت جو ہے یہ ہمارے ذمے. خدا اور ہدایت دونوں کے معنی ہیں راہ دکھانا اور راہ پہ چلانا اور منزل تک پہنچانا, تینوں معنی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. لیکن قرآن مجید نے خدا کے لفظ کو خاص طور پہ اس ہدایت کے لیے استعمال کیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے, اور کسی مخلوق کی طرف سے ہدایت کے لیے اس نے خدا کا لفظ نہیں استعمال کیا, صرف ہدایت کا لفظ استعمال کیا. تو یہ خدا کا لفظ دراصل ہدایت الہی کے معنوں میں ہے. وہ فرمایا کہ یہ ہمارے ذمے ہے ہم راہ دکھائیں. امام راغب اصفہانی جو قرآن کی لغت کے بڑے امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہدایت کے دراصل چار معنی ہیں. ایک وہ ہدایت ہے جو آدمی کی فطرت میں اور جانوروں کی بھی فطرت میں اور سب کی فطرت میں ربیعت کر دی گئی, اور بلی ہو یا کتا ہو یا گھوڑا ہو یا انسان کا بچہ ہو, وہ پیدا ہوتے ہی سے ہدایت لے کر آتا ہے
اس کا اپنی زندگی کیسے گزارنا ہے، اس کو غذا کہاں سے ملے گی، اور کیسے وہ اپنی زندگی سہولت کے ساتھ بسر کرے گا. اور دوسرا ہدایت کا درجہ جو ہے وہ یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے آدمی کی فطرت میں سوچنے سمجھنے کی، نیکی بدی کے درمیان فرق کی، اپنے حواس کے ذریعے علم حاصل کرنے کی، اپنی عقل کے ذریعے فیصلے کرنے کی، نتیجے تک پہنچنے کی، یہ ساری چیزیں بھی اللہ نے اس کو دی ہیں اور یہ راہ دیکھنے کے لیے ضروری ہیں. اسی طرح کائنات میں رات اور دن میں، آسمان و زمین کی پیدائش میں، بارش کے برسنے میں، رزق کے دیے جانے میں، ان سب میں بھی ہدایت کا سامان ہے اور یہ اس کی طرف سے راہ دکھانے کے لیے. یہ دو چیزیں جو ہیں یہ راہ دکھانے کے لیے. اس کے بعد پھر اس سے جو اگلا ہدایت کا درجہ ہے وہ وحی اور اللہ کے رسولوں کے ذریعے ہے. یہ جو ہے یہ کافی نہیں ہے، ان سے ہر آدمی نہیں ہے حقیقت کو پا سکتا کہ صحیح راستہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، میں زندگی کیسے بسر کروں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدم سے اس کی پیدائش کے وقت ہی یہ وعدہ فرمایا کہ فَإِنَّ يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. آدم کو یہ بتا دیا گیا کہ تم بہت کمزور ہو، تمہارا ارادہ بھی کمزور ہے اور تمہارا حافظہ بھی کمزور ہے، تم کو حکم دیا جاتا ہے تم بھول جاتے ہو، ایک چیز کو کرنے کا ارادہ کرتے ہو شیطان کے وسوسے غالب آ جاتے ہیں، تمہارے پاؤں پھسل جاتے ہیں. آدم تو بہت پریشان ہوئے کہ پھر میں دنیا میں اپنے امتحان میں کیسے پورا اتروں گا، فرمایا لغزش ہوگی تو توبہ کرنا میں قبول کر لوں گا، اور راستہ بھول جاؤ گے تو میں اپنے انبیاء کو بھیجوں گا جو تمہیں راستہ دکھاتے رہیں گے. یہ دو انتظام اس نے سورہ البقرہ میں ذکر فرمایا، شروع میں اس نے دونوں انتظاموں کا ذکر کر دیا. تو ہمارے ذمہ ہے راستہ بتانا، اسی کی تکمیل کے لیے انبیاء آتے ہیں. یہاں تک جو کام ہوتا ہے وہ تو راستہ دکھانے کے معنوں کا ہوتا ہے. اب راستے سے چلنا اور منزل تک پہنچنا، یہ دو کام باقی رہتے ہیں. تو راستہ دکھانے کے بعد راستے پر چلنے کے لیے اس کی پہلی شرط یہ کہ وہ آدمی جو اپنے ان قوتوں سے فیصلہ کرے کہ میں اپنا تزکیہ کروں گا، صحیح راستے پر چلوں گا، برائیوں سے پاک کروں گا، نیکیاں اختیار کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو راستہ بھی آگے بھی چلتے ہیں، اس کے دکھاتے ہیں، انگلی پکڑتے ہیں، وہ گر پڑتا ہے اٹھا کر کھڑا کر دیتے ہیں، توبہ کی توفیق دیتے ہیں. لیکن یہ ہر ایک کو نہیں ملتی، اسی کو ملتی ہے اس کے اندر ارادہ موجود ہو اور کوشش موجود ہو. دو چیزیں وہ سب سے مانگتا ہے، ارادہ ہونا چاہیے، کوشش ہونا چاہیے. اس کے بعد باقی پھر ہمارے ذمہ ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم راستے کھولتے چلے جائیں گے. کوئی راستہ بند نہیں ہوگا، ہاتھ پکڑ کے ہم راستہ دکھائیں گے. اس کے آگے راستہ دکھانا، دکھانے کے آگے راستے پہ چلانا، یہ کسی انسان کے بس میں نہیں، یہ انبیاء کے بس میں بھی نہیں ہے. ایک طرف تو قرآن نے فرمایا کہ انکا لتادی الی صراط مستقیم، حضور کے مخاطبوں کے کہا کہ آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہیں، اور ایک دفعہ فرمایا کہ انکا لتادی من ابقت، جس کو آپ چاہیں اس کو آپ ہدایت نہیں دکھا سکتے، بلکہ یہ اللہ کے اوپر ہے کہ وہ اپنی مشیت کے مطابق ہدایت دکھاتا ہے. لیکن یہ بھی اس نے واضح کر دیا ہے کہ یہ ہدایت دکھانا کوئی اندھے کی طرح ریبڑی بانٹنے کی طرح نہیں ہے، جس کو چاہا دے دیا، اس کو چاہا نہیں دیا. رزق دنیا کا جو ہے اس کے معاملے میں تو اس نے بار بار کہا ہے کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، بغیر حساب کے دیتا ہے. اور یہ بھی فرما دیا ہے کہ دنیا کا رزق جو ہے جس کے لیے چاہتا ہے روک لیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے کھول دیتا ہے. رزق کا کم ہونا، زیادہ ہونا، بہت ملنا، کم ملنا، اس میں کوئی فارمولا اس کا نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، بلکہ اس کے خالص مشیت کے اوپر ہے. اس لیے دنیا کے سارے رزق کی کوئی قیمت اس کے نزدیک نہیں ہے. فرمایا اگر ہم کو اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی دین پکڑ پڑیں گے اللہ کے خلاف، تو ہم تو لوگوں کے مکان کی چھتیں، ان کے دروازے، ان کے بستر سب سونے چاندنی کے بنا دیتے. لیکن اتنی اگر ہم دولت دے دیتے کافروں کو تو پھر کوئی بھی آدمی شاید ایمان کر، یہ آزمائش بڑی سخت ہو جاتی. لیکن اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، ہدایت کی تو بڑی قیمت ہے. ہدایت کے نتیجے میں تو وہ سونے کے محل اور سونے کے بستر اور سونے کی چیزیں ملیں گی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہیں. تو یہ تو اسی کو ملے گا جس کو اللہ نے ارادہ دیا اور اس کے اپنے ارادے کو استعمال کیا، اختیار دیا، اختیار کو اس نے صحیح جگہ خرچ کیا.
قوت بھی عمل کی اس نے کوشش کی, لیکن ارادے اور کوشش زیادہ تو کوئی مطالبہ نہیں. یہ کر لو کر لو یہ اس کا مطالبہ کہیں نہیں ہے کہ جہاد کر لو, نماز پڑھ لو, دین قائم کر لو, لیکن ارادہ اور کوشش اپنے تزکیے کا, مال دینے کا, یہ اس کی طرف سے, یہ پھر تیسرا درجہ ہے. اور چوتھا یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ پھر جنت کی طرف بھی پہنچاتا ہے. چنانچہ جنت میں جو لوگ جمع ہوں گے ان کو یہ قول قرآن نے نقل کیا ہے, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا, اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے ہم کو یہاں تک بھی پہنچا دیا ہدایت دے کر. یہ پھر ہدایت کے باقی دو حصے ہیں. انہیں کو اگر آپ اردو میں کہنا چاہیں تو ایک تو راہ دکھانا ہے جو اس نے انسان کی اپنی عقل, حواس, فطرت اور کائنات کی ساری چیزوں کے ذریعے اور انبیاء کے ذریعے راہ دکھائی ہے. ایک راہ سے چلانا ہے, یہ بھی کام وہی کرتا ہے, یہ بھی ہمارے ذمہ ہے, فرماتا ہے, لیکن یہ ان کے لیے ہے کہ جو اس کا ارادہ کریں. یادی علے من یونیب, وہ اپنی طرف اس کو راستہ پہ چلاتا ہے جو اس کی طرف توجہ کرے, اس کی طرف رجوع کرے, اور پھر جو رجوع کرتا ہے تو پھر لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے تو جنت میں ہی پہنچتا ہے. تو پھر حساب اور کتاب ساری منزلوں کے ساتھ گزار کے وہ جنت میں پہنچا دیتا ہے. اور اسی صورت میں بھی آپ نے دیکھا کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم ہر ایک کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں, بلکہ یہ کہا کہ جو جس نے دیا اور جو بچا اور ڈرا اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق جوڑا اور اس سے بے نیاز نہیں ہوا اور سچی بات کی تصدیق کی, اس کے لیے ہم میسر ہو ملوسرا, اس کے لیے ہم آسان کرتے ہیں. یاد بھی آپ دیکھیں یہی شرط ہے, ایک قدم آؤ گے میں دس قدم آؤں گا, تم ایک بالش پہ آؤ گے میں ایک ہاتھ آؤں گا, تم چلتے ہوئے آؤ گے میں دوڑتا ہوا آؤں گا, لیکن تم اگر سرتے ہو نہیں اپنی جگہ سے تو کچھ نہیں ملے گا. اپنا ارادہ اور اپنی طرف سے جو قدم اٹھا سکتے ہو وہ ضروری ہے. تو پھر یہ اللہ کا جو وعدہ ان علینا للہدا, تو یہ آدمی کو جو ڈالا گیا ہے اس آزمائش میں, ان سالکم لشتا, اس میں سے پھر وہ اعمال اختیار کرے جو اعمال کے اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں, اور پھر ہمارے ذمے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے, جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس کو راستہ دکھانا, راستے پہ چلانا اور پھر منزل تک پہنچانا اور راستے کو آسان کرنا, اس سب کی ذمہ داری اس نے لے لی. آپ دیکھیے کہ ان صورتوں میں ہدایت اور ضلالت اور نیکی اور بدی کتنی بنیادی تعلیمات کو چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر بیان کیا جا رہا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى, ہمارے لیے ہے, یا زیادہ ترجمہ کھول کے کریں تو ہمارے قبضے میں ہے, ہمارے ہاتھ میں ہے, آخرت بھی اور دنیا بھی. اب تک آخرت کا لفظ تو یہاں کہیں آیا نہیں تھا, تو اچانک آخرت کا لفظ آ گیا. سننے والے واقف تھے کہ ایک دنیا بھی ہے اور ایک آخرت بھی ہے, لیکن اگر آپ سورتی کے مضامین پر غور کریں تو اس میں تو آخرت کا لفظ پوشیدہ ہے. رات اور دن کا جب ذکر ہوا کہ رات اور دن مل کر تو دن اور رات کی گردش مکمل ہوتی ہے, اور مر اور مادہ مل کر پھر انسانی اور جانوروں کی اور نباتات کی نسل کے باقی رہنے اور سلسلہ چلنے کا انتظام ہوتا ہے. تو اگر دنیا کے ساتھ آخرت نہ ہو تو اعمال کے مختلف ہونے میں تو کوئی معنی نہیں. ایک آدمی جھوٹ بولے, ایک آدمی سچ بولے, جو مختلف اعمال کرے اور آخرت نہ ہو تو کیا معنی ہے جھوٹ اور سچ بولنے کے. ایک آدمی فیاض ہو, اپنا مال خرچ کرے, ایک آدمی کنجوس اور بخیل ہو, نہ دے, تو اگر آخرت نہ ہو تو اس کے بعد کیسے کام انجام مکمل ہو. اپنظر المسلمین کل مجرمین, کیا ہم اطاعت کرنے والوں کو ظلم کرنے والوں کو برابر کر دیں گے, ایک طرح سے کر دیں گے؟ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے اور تم سے ہم تمہاری طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ تو نیکی اور بدی کے تو معنی اسی وقت ثابت ہوتے ہیں جب یہ بھی ہو کہ دنیا کی زندگی ختم ہوگی اور آخرت آئے گی. لیکن جو بات یہاں پر فرمائی ہوئی ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں ہمارے قبضے میں ہیں, ہماری ملکیت میں ہیں, اور یہ بڑی اہم بات ہے جو کہ یہاں پر کہی گئی ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ دنیا اور آخرت میں کوئی چیز بھی تم کو ہمارے علاوہ فائدہ اور نفع نہیں پہنچا سکتی. اگر تم دنیا کو سہ سہت کے رکھتے ہو اور دنیا کی چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو تو یہ دنیا میں کوئی اور چیز ہمارے علاوہ تمہارے کام نہیں آ سکتی, کسی کے قبضے میں نہیں ہے, اور آخرت میں تو کوئی بھی نہیں ہے کہ جو تمہارے کام آنے والا ہو. پھر اس کے معنی یہ ہے کہ تم اگر دنیا اور آخرت تو اس طرح ہمارے تصرف میں, اس بات کو احادیث میں بھی بڑے واضح کر کے بیان کیا گیا ہے कि तुमसे जो नेकी और बदी का मुतालबा है वो इसलिए नहीं है कि अल्लाह ताला को उससे कुछ मिलने वाला है। लोग पूछते अल्लाह क्या चाहता है हमसे नमाज पढ़वा के, अक्सर सवाल आप सुनते हैं अल्लाह को क्या मिलेगा अगर हम नेकी करेंगे, वो क्या मिलेगा अगर हम, क्या उसका जाएगा अगर हम बुराई करेंगे। ये हमेशा से सवाल रहा है इंसान के जहन में। तो उसका जवाब कुरान ने भी दिया गया है, हदीस के अंदर भी, अगर तुम सब के सब उतने नेक हो जाओ जितना दुनिया का नेक तरीन आदमी है तो अल्लाह ताला की कायनात में इतना भी इजाफा नहीं होगा जितना के एक पानी की बूंद होती है। और अगर सब के सब इतने बदकार नाफरमान हो जाए जितना के बदतरीन आदमी हो सकता है उसकी सल्तनत में कोई कमी नहीं होगी। तो ये दुनिया और आखिरत तो हमारी मिल्कियत है, हमारे कब्जे में है, तुम्हारे नेक बुरे आमाल से न कुछ मिलता है न जाता है। फिर इसके माने ये भी हुए कि दुनिया और आखिरत को अगर मांगना है तो हमसे मांगो, दुनिया को उन जराए से नहीं तलाश करो जो हमने अब मना कर दिए हैं, और आखिरत की भलाई तलाश करना है तो अभी हमसे ही तलब करो, सब हमारी मिल्कियत है, हमारे कब्जे में है। तो नेकी की रविश पे चलो, नेक बनो, तुम्हारी कोशिशें मुख्तलिफ होंगी, तो ये दुनिया और आखिरत की पूरी मिल्कियत जो है ये हमारे हाथ में है, और इसी के जरिए तुम हमारे जरिए दोनों जगह की भलाइयां हासिल कर सकते हो। जब दुनिया और आखिरत हमारे मन में है उसने फरमाया, तो फिर आदमी के जहन में सवाल पैदा हो सकता है कि अल्लाह ताला ने आखिरत में आमाल का क्या अंजाम मुकद्दर कर रखा है। दुनिया के बारे में उसने खोल के बयान फरमा दिया कि जो अच्छी बातें करेगा, जिसमें से तीन बातें जो बुनियादी बातें हैं उसने बयान फरमा दी हैं, जिसने दिया और जो डरा और बचा, और जिसने नेकों की तस्दीक की न दिया और बुखल और कंजूसी की और बुराइयां उसके अंदर रही, उसका आखिरत में क्या अंजाम होने वाला है। अब सूरत में बयान करो इसकी तरफ उड़ता है। फरमाते हैं जो अंजर तो तुम नारन तलज्जा ला यस्लाहा इल्लल अशका, बस मैं तुमको खबरदार करता हूं। अंजरा के माने डराने के भी लोग करते हैं, खबरदार करने के भी करते हैं, होशियार करने के भी होते हैं। तीनों के अंदर एक ही मफहूम है कि आदमी खबरदार हो जाए कि अगर मैंने ये काम किए तो इनका अंजाम क्या होने वाला है। तो अंजर तो तुम, बस मैं तुमको खबरदार करता हूं, होशियार करता हूं, एक आग से कि जो भड़कती हुई। आग का जिक्र तो कुरान मजीद में बहुत तफसील से है, और बार जगह सिर्फ आग कहकर बात खत्म कर दी गई है। असल में आग का अजाब जो है कुरान मजीद से ये मालूम होता है कि ये अजाब जो जलने का अजाब है, ये हमारे अदब में, हमारे तजर्बे में, हमारे मुहावरे में, सब में ये बात मारूफ है कि बड़ी तकलीफ कोई हो तो उसके लिए हम जलने का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। बातनी तकलीफें हों, रूहानी तकालीफ हों, नफ्सियाती तकालीफ हों, मैं तो गम की आग में जल रहा हूं, मैं तो जुदाई की आग में जल रहा हूं, और बहुत सारी चीजें हम सब बोलते हैं, तो ये आग वो आग भी है जिस्म को जलाएगी। क्योंकि कुरान मजीद ने इस बात की भी वजाहत की कि ये वो आग भी है कि जो दिल को भी जलाएगी, और नफ्सियाती तौर पर भी आदमी को नदामत की आग में और शर्मिंदगी की आग में और कफे अफसोस मलने की आग में ये सारी आगें जो हैं ये जमा हो जाएंगी, तो उनके ऊपर भी आग होगी और नीचे भी आग होगी। लेकिन इसमें जो बड़ी जाने बात है वो ये है कि दरअसल जो आपका कुरान मजीद ने तसव्वुर दिया है वो ये है कि आदमी जो कुछ भी चाहेगा और जिसको भी दुनिया में पसंद करता रहा है, हर चीज उसके बिल्कुल मुखालिफ उसको मिलेगी। प्यास लगेगी खोलता हुआ पानी मिलेगा, भूख लगेगी तो गर्म गर्म पीप और कांटों का खाना मिलेगा, आराम करना चाहेगा तो बिस्तर जो है वो आपका होगा। हर तरह से जो है वो हर चीज उसकी ख्वाहिश के मुखालिफ होगी। और जन्नत की तारीफ इसके बिल्कुल बरक्स है कि जहां आदमी की हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी, जो भी आदमी चाहेगा वो उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। इसका जिक्र भी आप देखेंगे एक बिलवास्ता तरीके से इसी सूरत के अंदर मौजूद है। आपका जो नक्शा कुरान मजीद ने खींचा है वो भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो आपको कोई ऐसा नहीं कहीं जिस तरह साकित और जामिद आग जल रही हो, बल्कि ऐसे कोई जिंदा चीज हो, वो भड़क रही है, वो उबल रही है, वो धार रही है, वो चीख रही है, वो जोश में आई हुई है और वो पकड़ना चाहती है, पीछे लटकती है। ये सारे फेल के सीगे हैं जो है मुख्तलिफ जगह कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए। यहां पर तो भड़कने का सीगा इस्तेमाल हुआ है, लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल हुए। یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آگ ایک متحرک چیز ہے اور وہ پھیلتی جا رہی ہے, اور ہم خود دیکھتے ہیں جب آگ بھڑک اٹھتی ہے تو کس طرح پھیلتی ہے چلتی ہے. یہ کوئی ساکت جامد چیز نہیں ہے, اور اس سے اس کی جو دہشت اور خوف ہے وہ اس کو پڑھنے کے ساتھ ہی سننے کے ساتھ ہی آدمی کے حواس کے اوپر چھا جاتا ہے. تنظر تو تم نارن ترزا, تو میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے, ہوشیار کر دیا ہے اس آگ سے جو بھڑکنے والی ہے. اس آگ میں کون جائے گا؟ لا یصلاها الا الاشقى, اس میں وہی جائے گا جو بڑا بدبخت ہوگا. اس پہ ہمارے مفسرین اگر آپ کو تفسیر کتاب اٹھائیں گے تو بہت سی بحثیں ہیں, بہت سے حوالوں سے ہیں, لیکن کسی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے قرآن مجید کا پیغام تو بڑا صاف اور واضح ہے, بڑے بدبخت اللہ نے جو دعوت دی ہے خیر کی, اس کی فطرت میں بھی رکھی ہے, انبیاء کے ذریعے بھی دی ہے, اس کو نہ ماننا, اس کے اوپر عمل نہ کرنا, یہ تکذیب ہے. تکذیب کا لفظ قرآن مجید میں صرف زبان سے جھٹلانے کے معنی میں نہیں استعمال ہوتا, بلکہ عمل سے جھٹلانا جو ہے یہ بھی تکذیب کے اندر شامل ہے. ہو سکتا ہے کہ آدمی زبان سے حق بات کہہ رہا ہو, صحیح بات کہہ رہا ہو, لیکن اس کے باوجود وہ جھٹلانے والا ہو. چنانچہ منافقین کے بارے میں قرآن نے جو کہا ہے کہ منافقین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, تو فرماتا ہے اللہ یعلم انک لرسول, اللہ خود جانتا ہے یہ سچ بات کہہ رہے ہیں, یہ سچ بات کہہ رہے ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ منافقین جو ہیں وہ جھوٹے ہیں. سچ بات کہنے کے باوجود, سچائی کا اقرار کرنے کے باوجود جھوٹے ہیں, اس لیے ان کا عمل جو ہے وہ ان کے دعوے سے مطابقت نہیں رکھتا. اس لیے امیر موڑنے کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے انبیاء نے جو راستہ نیکی کا بتا دیا ہے اس سے لاپرواہ ہو گیا, اس سے منہ موڑ لیا. لیکن اگر ہم قرآن مجید میں دوسری جگہ دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ان دونوں صفات کی بھی جو تفسیر قرآن نے کئی جگہ بیان کی ہے وہ انہیں حوالوں سے کی ہے جو حوالے کے اس سورت کے شروع میں بیان ہوئے. مثلا یہ سورت آپ قرآن مجید میں اکثر پڑھتے ہیں اور نمازوں میں پڑھتے ہیں, اس کی درس بھی یہاں پر ہوگا. اور آیت الذی یکذب بالدین, وہ کون ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین, یہ وہ ہے یتیم کو دھکے دے کر دور کرتا ہے اور جو محتاج بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. یہ تکذیب کی مثال ہے کہ جو سامنے آئی. تکذیب تو یہ ہے کہ آدمی حق نہ نکالے بندوں کا جو اللہ نے مقرر کر دیا. تو اللہ کے بارے میں سورہ غنم میں ہے, افرائیت الذی تولا وآتا قلیلا وآگدا, کیا تم نے اس کو دیکھا جس نے کہ منہ موڑا؟ یہ وہ ہے جو دیتا تو ذرا سا ہے, اس کے بعد ایک دم رک جاتا ہے. اگدا کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آدمی کھودتے کھودتے ایک دم چٹان آ جائے, آگے کھود نہ سکے, تو جیب بھی بند ہو جاتی ہے, دل بھی بند ہو جاتا ہے. آتا قلیلا وآگدا, اس کے بعد رک جاتا ہے. یہ تولا کی تعریف ہے. اور بھی قرآن مجید میں بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں, لیکن یہاں پر اس کے اندر دراصل اللہ سے بغاوت کے بعد اور دعوت و خیر سے منہ موڑ لینے کے بعد یہ جو حقوق اللہ نے یہاں پر بیان فرمائے ہیں ان سے منہ موڑنا, ان کو نہ کرنا, اس کا جو اجر ہے, اس کا جو بدلہ ہے, اس کی جو سزا ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ. اس آگ سے کون بچے گا؟ کس کو اللہ تعالیٰ بچائے گا؟ جنب حل اتقا, اس آگ سے وہ اس کو بچائے گا جو کہ بہت متقی ہے. متقی کے معنی تقویٰ کرنے والا, اتقا معنی بہت تقویٰ کرنے والا. اس کے معنی یہ کم تقویٰ کرنے والے کو نہیں بچائے گا, بلکہ یہاں پر بھی اس نے کمال کو ظاہر کیا ہے. اور متقی کے معنی بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے, تقویٰ کے معنی تو بچنے کے, بالکل بنیادی معنی تقویٰ کے معنی بچنا. کس چیز سے آدمی بچتا ہے؟ جو چیز کو نقصان پہنچانے والی ہو اس سے آدمی ضرور بچتا ہے, اس کی فطرت میں ہے. اگر یہاں آگ جل رہی ہو اور آپ کا ہاتھ آگ کی طرف جائے تو گرمی محسوس کر کے یوں کھینچائے گا. کیوں کھینچائے گا؟ آپ کی فطرت میں ہے کہ یہ آگ جلانے والی ہے. لیکن اگر آپ حرام چیز پیٹ میں ڈالتے ہیں تو آپ بلا تکلف ڈال لیتے ہیں, اس لیے کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ یہ انگارہ ڈال رہے ہیں پیٹ کے اندر. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ پیڑ میں آگ ڈر رہے ہیں. اس کے لیے پھر ایمان بالغیب کی ضرورت ہوتی ہے. جب آدمی غیب کی خبروں پہ ایمان لاتا ہے, قرآن مجید پر ایمان لاتا ہے کہ یہ آگ نہیں ہے وہ آگ جلانے والی ہے جو آپ کے اللہ اور رسول کی نافرمانی سے اور نارے آدمی جمع کر رہا ہے, وہ آگ ہے کہ جو جلانے والی ہے,
تو پھر اس کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے. تو اسی لیے تقویٰ کی پہلی صفت ہی ہے قرآن مجید میں الذین یؤمنون بالغیب. یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب کے ایمان کے بغیر تو وہ تقویٰ نہیں پیدا ہو سکتا جو کہ قرآن مجید چاہتا ہے. تو بچنا تو بالکل بنیادی انسان کی فطرت ہے ہر اس چیز سے جو اس کو نقصان پہنچانے والی. یہ یقین کہ برے اعمال نقصان پہنچانے والے ہیں یا آگ بننے والے ہیں, یہ غیب پر ایمان سے ہوتا ہے. جب یہ اتنا ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے اتنا تقویٰ بھی قوی ہوتا جاتا ہے. تو فرمایا سیزن نبوہ الحتقا. اب لیکن متقین کی بھی بہت ساری تعریفیں قرآن مجید میں, اور اکثر جگہ دو چیزوں کو خاص طور پر بیان کیا گیا ہے. ایک اللہ تعالیٰ سے قرب, اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی خواہش, اور اس کے لیے راتوں کو کھڑے ہونا, نمازیں پڑھنا, اس کی اطاعت کرنا, اور بندوں کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا. ان دو کا متقین کے اندر, یہیں پر آپ سورہ بقرہ میں دیکھیں گے کہ الذین یؤمنون بالغیب, اس کے بعد یقینون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ دونوں چیزیں یہاں پر بھی بیان ہوئی ہیں, اور کئی جگہ قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں. قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. رات میں کم سوتے ہیں, سحر کے وقت فجر سے پہلے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, اور ان کے مال میں ہر مانگنے والے کا اور ہر محروم کا جو حق ہے وہ حق ادا کرتے ہیں. دونوں ساتھ ساتھ ذکر کیے ہیں. سورہ سجدہ بھی یہی ہے, تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون. راتوں کو ان کی پیٹھیں جو ہیں بستر سے دور رہتی ہیں, اور وہ کبھی ڈر کے مارے اور کبھی جنت کے لالچ میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. اور جو ہم نے ان کو جو کچھ بھی دیا ہے, مالی کا ذکر نہیں ہے, جو کچھ دیا ہے مما رزقناهم ينفقون, وہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. یہاں پر اس نے نماز کا ذکر تو نہیں فرمایا, لیکن اللہ سے قرب کا ذکر کیا ہے نیت کے طور پہ, یہ بھی آپ آگے دیکھیں گے. لیکن اس نے متقین کی تعریف یہ کی, الذی یوتی مالہ یتزکا. یہ اتقا جو ہے, بڑا بڑا متقی جو ہے, یہ وہ ہے جو اپنا مال دیتا ہے. پھر یہاں پر تفصیل نہیں ہے, یہ میں آپ کی توجہ بار بار مبذول کرا رہا ہوں کہ قرآن کے شروع کی صورتوں میں تفصیل نہیں ہے. اصل چیز تو انسان کو اس سانچے میں ڈھالنا ہے کہ وہ دینے والی طبیعت بنے, اس کی روکنے والی نہ بنے, منائی للخیر نہ بنے کہ مال کو روک کے بیٹھ جائے. الذی جمع مالم وعددہ, جو مال کو جمع کرتا ہے گن گن کے رکھتا ہے, وہ نہ بنے. الذی جمع فاوعا, جس نے جمع کیا اور سینچ سینچ کے تھیلی کے منہ باندھ دیے, ویسا آدمی نہ بنے, بلکہ وہ بھائی سمجھے میرا کام تو دینا ہے مال کو. بس الذی یوتی مالہ, کتنا دیتا ہے, کس کو دیتا ہے, کب دیتا ہے, کتنا دیتا ہے, یہ سوال ابھی خارج اس بحث ہیں. اصل چیز تو یہ کہ آدمی اس کے لیے تیار ہو. کہ تقوی کے معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی ایک خاص سائز کی داڑھی رکھ لے, ایک خاص وضاح کا لباس پہننا شروع کر دے. تقوی کا تو معنی ہے کہ آدمی اللہ سے قریب ہو, اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرے, اور اپنا مال نکال نکال کے دے. آتا کے اندر تو مال بھی نہیں کہا گیا تھا کہ آتا, بس دیا, مال بھی دیا, وقت بھی دیا, جان بھی لڑائی, سب کچھ کیا دوسروں کا حق ادا کرنے کے لیے. یہاں پر جیسے میں نے کہا کہ خاص طور پر محبوب تو مال ہوتا ہے, اس لیے مال کا ذکر ہوا, الذی یوتی مالہ, وہ اپنا مال دیتا ہے. پھر فرمایا کس لیے دیتا ہے, یتزکا. اس لفظ کے یہاں پر دو پہلو سے معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی تو یہ ہو سکتے ہیں کہ وہ اس طرح دیتا ہے کہ اس کا تزکیہ ہوتا جاتا ہے. تزکیہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ ایک تو بہت صاف معنی ہے کہ زکات دینے سے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال پاک ہوتا ہے, اس میں نشونما بھی ہوتی ہے, اس میں گروتھ بھی ہوتی ہے. جو آدمی کا مال ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرب صدقات, وہ تو آگے بڑھاتا ہے, بہت پھیلتا ہے مال. اور اس کے ساتھ دوسری بات اس نے یہ فرمائی کہ جو آدمی کے جو اخلاق ہیں اور جو اس کے دل کا بخل اور کنجوسی اور تنگی ہے, اور دل کا بخل اور دل کی کنجوسی تو بے شمار, غصہ جو آتا ہے آدمی کو, انتقام لینا چاہتا ہے, معاف نہیں کرنا چاہتا ہے, گالی دینے پر اتر آتا ہے, حق مارنے پر اتر آتا ہے, ان سب میں اصل چیز دل کی تنگی اور دل کا بخل اور طبیعت کی کنجوسی ہے. معاف کیوں نہیں کرتا, طبیعت نہیں مانتی, کیوں معاف کریں؟ جس نے گالی دے دی اس سے کیوں مسکرا کے بات کریں؟ اس کے لیے بڑا وسیع دل چاہیے, اور جیب کھول کے مال دینے کے لیے بھی بڑا وسیع دل چاہیے. اس سے پھر دل کی کا تزکیہ ہوتا ہے, دل پاک ہوتا ہے. اور ایک یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اس لیے دیتا ہے تاکہ اس کا تزکیہ ہو جائے,
दोनों मानों में कोई बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन एक चीज हो रही है और एक चीज नियत के तौर पे। तो आगे फरमाया कि इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि वो इसलिए नहीं देता कि किसी का एहसान उसके ऊपर है जिसका बदला देना मकसूद हो। तो माल आहद इंदहु मिन नहमतिन तुज्जा, और नहीं उसके लिए किसी के पास कोई एहसान जिसका बदला वो दे रहा हो। इसके एक और माने भी हो सकते हैं जो बात तर्जुमा करने वालों ने किए हैं। इसके माने ये है कि वो देकर किसी पर कोई एहसान नहीं रखता जिसका के बदला दिया जाए, ना वो किसी के बदले की नियत से दे रहा है और ना किसी से बदला चाहता है। इसमें कोई दुनिया का लेन देन देने में शामिल नहीं, बिल्कुल पाक और खालिस काम है देने का कि जो कर रहा है। ये नियत की पाकी जो है ये अल्लाह की राह में माल देने पहली बुनियादी शर्त है। नियत की पाकी हो तो हर किस्म का देना के लिए आदमी आमादा भी होता है और देना जो है वो अल्लाह के यहाँ मकबूल भी होता है, और नियत अगर पाक ना हो तो उसके यहाँ मकबूल नहीं होता। एक हदीस में है जिसमें कई लोगों का जिक्र है, एक शहीद का भी जिक्र है और एक हाफिज कुरान और आलिम कुरान का भी जिक्र है और एक मालदार आदमी का जिक्र है कि वो अल्लाह के सामने लाया जाएगा। अल्लाह ताला उसे पूछेगा तुमने जो माल दिया था मैंने तुमने उसका क्या अदा किया, कहेगा मैंने तो दोनों हाथों से तेरी राम इस गरीब को दिया, इसको दिया और उसको दिया, यूं लिटाया, मदरसा बनाया, मस्जिद बनाई, बहुत सारे काम किए। फरमाया नहीं, तो झूठ कहता है, तुमने इसलिए नहीं किया, हमारे लिए नहीं किया, बल्कि तुमने इसलिए दिया कि लोग कहें वाह कितना देने वाला है, कितना सखी है, कितना ये अल्लाह की राह में खर्च करता है। इसके बाद उठा के उसको सर के बल जहन्नम में डाल दिया जाएगा, वो नेक देना उसके काम नहीं आएगा। तो माल आदि मतिन तुज्जा, न किसी का बदला है जो वादा करता है और मैं इसका बदला चाहता है। बदला चाहने का भी जिक्र कुरान मजीद में सूरह दहर के अंदर है, यतीमून ताम अला हुब्बही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, अल्लाह की मोहब्बत में सिर्फ और कोई गरज नहीं होती वो यतीम को या असीर को मिस्कीन को खाना खिलाते हैं और कहते हैं इन्नमा नुतअमुकुम लवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हम तो तुमको सिर्फ अल्लाह की को खुश करने के लिए खिला रहे हैं, न तुमसे हमें कोई बदला चाहिए, यहां तक कि शुक्र के भी दौलत नहीं चाहिए, शुक्रिया भी नहीं चाहिए, कि तुमको जो कुछ मिलना है अल्लाह से मिलना है। तो ये इतनी खालिश है, और फिर नियत क्या होती है ये भी फरमा दिया। और ये फिर तकवे की जो मैंने कहा था दूसरी जो पहलू है, अल्लाह से बड़ा गहरा दिल का ताल्लुक, उसी को खुश करने की फिक्र, उसी की खुशनुदी पर नजर रखना, इल्तिगा वजह रब्बिल आलम। इब्तिगा का लफ्ज जो है ये बख्श से निकला है, और बख्श से लफ्ज बगावत का लफ्ज तो आप जानते हैं उर्दू के अंदर इस्तेमाल होता है, बगावत के माने होते हैं आदमी हद से निकल जाए, और बगजुन का लफ्ज जो कुरान मजीद में अरबी जबान में किसी काम को करते हुए हद से निकल जाना, चुनाचे बदकारी के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, उसमें आदमी हद से निकल जाता है अपनी ख्वाहिश पूरी करने में, और बहुत सारे कामों के अंदर इस्तेमाल होता है। इसी से जो लफ्ज बना इब्तिगा का, इब्तिगा के माने होते हैं कि कोशिश से पूरी कोशिश करना किसी चीज को हासिल करने। इब्तिगा के माने जबानी दावे के नहीं कि मेरी नजर सिर्फ अल्लाह की रजा पर है, ये नहीं है, बल्कि इरादा भी हो और उसके लिए कोशिश भी हो, और कोशिश भी जितनी कर सकता है उतनी कोशिश हो। इब्तिगा वजह रब्बिल आला, वजह कहते हैं चेहरे को, अल्लाह ताला का तो कोई चेहरा नहीं है जिस तरह हमारा आपका चेहरा है, उसकी कोई जात नहीं है जैसी हमारी आपकी जात है। तो फिर वजह के क्या माने, बाल लोगों ने कहा है कि इसके माने उसकी जात के हैं, जिसने कि उसकी जात की तलाश की, लेकिन दूसरे लोग कहते हैं कि मेरी नजर में ज्यादा बेहतर इसके माने हैं, इसके माने अल्लाह की खुशनुदी के, उसकी रजा के। जब आप कहते हैं आपकी निगाह चाहिए, कोई कहता है मुझे आपको क्या चाहिए, वो आपकी निगाह चाहिए, ये हम कहते हैं निगाह चाहिए, इसके माने कि आप हमसे खुश हो जाए, आपका चेहरा खिल उठे, जो काम हमने किया है इसको देखकर किसी का चेहरा खिल उठे तो हम खुश हो जाते हैं कि हम अपने बाप को माँ को अपने अफसर को किसी साथी को किसी इंसान को हम कोई एहसान करें उसका चेहरा खिल उठे तो हम समझते हैं कि हमने अपना मकसद हासिल कर लिया। तो अल्लाह का तो वैसा चेहरा भी नहीं है, खिल उठने का भी सवाल नहीं है, लेकिन वो हमको समझाने के लिए और बात को हमारी जबान में करने के लिए और उसको हमारे दिल में उतारने के लिए ये सारे अल्फाज इस्तेमाल करता है, वो हंसता है, बात करता है, उसके हाथ भी हैं जो फैलाता है, ये सारी इसलिए नहीं है कि अल्लाह की चीजें वाकई हैं, नहीं सकम इसलिए से हूं, कोई चीज उसकी तरह की नहीं है। इन चीजों पर उसी तरह ईमान रखना जरूरी है कि ये सवाल आदमी न करे कि ये क्या है, कैसा है, क्यों है, बस है, कुरान ने बयान किया है, हमको समझाने के लिए बयान किया है। اللہ کا چہرہ. اب اس میں ایک اعلیٰ کا لفظ آیا ہے, اعلیٰ کے معنی بہت بلند اونچی چیز, اور عربی زبان کا جو قاعدہ ہے اس کے لحاظ سے یہ اعلیٰ کا لفظ جو ہے یہ چہرے کی صفت بھی ہو سکتا ہے اور یہ رب کی صفت بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ چہرے کے لیے بھی کہا ذو الجلال والاکرام, کل من علیہ فان یبقی وجہ رب کا ذو الجلال والاکرام, ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے تیرے رب کے اس چہرے کے جو بڑے جلال اکرام والا چہرہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارے میں بھی ہے کہ وہ اعلیٰ ہے تو اس کی توجہ بھی مقصود ہونی چاہیے, اور اس کی رضا جو ہے اس کی خوشنودی ہے وہ بڑی اعلیٰ چیز ہے. بعض لوگوں نے اس کے معنی یہ کیے ہیں کہ اس کے معنی دراصل وہ اعمال صالحہ ہیں جن سے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے, اس لیے فرمایا کل من علیہ فان, اس کا معنی ہر چیز مٹ جائے گی دنیا کی, فنا ہو جائے گی, کل شئین حالکن, ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے ان اعمال صالحہ کے جن سے کہ اللہ کی رضا خوشنودی حاصل, ایک ہی چیز باقی رہے گی, اور دنیا کا مال اسباب کائنات ہر چیز مٹ کے ختم ہو جائے گی. تو یہ دراصل اعمال صالحہ بھی اس سے مراد ہیں, دراصل تو اللہ کی رضا یہی چیز ہے. اب یہ فرمایا تھا شروع صورت اگر آپ کو یاد ہے, صدق بالحسنی, اس نے حسنی اچھی خوبصورت چیز کی تصدیق کی, تو اللہ نے اپنی فرما برداری, اپنے لیے مال دینا, اپنے غضب سے بچنا, اس کی باتوں کو سچ ماننا, اس پر جس خوبصورت اجر کا وعدہ کیا ہے اور جس نے سب سے بڑھ کر تو اس کی رضا مندی ہے, رضوان اللہ اکبر, اللہ کی رضا سب سے بڑا اجر ہے, سب سے بڑی آدمی کی نعمت ہے جو اس کو مل سکتی ہے. یہ چیز جو ہے دراصل اس کے بغیر تو آدمی کا دل اس طرح نہیں کھل سکتا کہ جو اللہ نے دیا ہے وہ اس کی راہ میں قربان کر دے, اور جب اس بات پہ یقین ہو جائے کہ جو اللہ کی خوشنودی اور اس کا اجر مجھے ملنے والا ہے پھر آدمی کی جیب اور ہر چیز کھل جاتی ہے. حضرت عثمان غنی کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ مدینے کے اندر قحط پڑا, بڑا زبردست قحط تھا, حضرت عمر رات دن رویا کرتے تھے ان لوگوں کے لیے جو بھوکے پیاسے تھے, ان کے ہزار اونٹ کا قافلہ آیا, کھانے پینے کا سامان, کپڑے, بہت ساری چیزیں, وہ آپ سمجھے 400-500 ویگنیں ٹرین کی بھر کے مال آ گیا, اور آج کے زمانے میں آپ آتے ہیں نیو سمجھو گیا وہ تو ایک ہول سیل امپورٹر تھے, اور انہوں نے سارا مال مدینے میں ان کا پہنچ گیا, سارے مدینے کے تاجر جمع ہو گئے کہ ہم جو ریٹیلر تھے ڈسٹریبیوٹر تھے کہ لائیے ہم کو اپنا مال آپ دیجیے, کہا کیا قیمت لگاؤ گے, لوگوں نے قیمت لگانا شروع کی, روایت میں تو یہ آتا ہے کہ 5%, 6%, 10%, آج تو سن کے ہنسی آتی ہے کہ 10% تو کون مال بیچتا ہے آج کا, لیکن روایت میں یہ کہ 10% تک وہ آخر تک پہنچے, جب لوگ قیمت لگاتے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تو ایک تاجر اس سے زیادہ دے رہا ہے, پھر وہ اور بڑھاتے, پھر وہ کہتے مجھے تو ایک تاجر اس سے بھی زیادہ دے رہا ہے, جب وہ آخری حد پہ پہنچ گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو سب تاجر یہاں پر جمع ہیں, وہ کون ایسا تاجر ہے مدینہ کا جو باہر رہ گیا جو آپ کو اس سے بھی زیادہ دے رہا ہے, کہ نہیں ایک تاجر کہتا ہے میں 1 کے 700 دوں گا, ایک تاجر کہتا ہے کہ میں 1 کے 700 دوں گا, تو اس کا تم مقابلہ کر سکتے ہو. تو اس کے بعد میں پورے 1000 اونٹ لے جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سپرد کر دیے کہ آپ ان کو جو قحط ہوا لوگوں میں تقسیم کرا دیں. یہ جو انفاق ہے یہ اسی یقین سے, صدق بالحسنی سے, ابتغاء وجہ رب العالی سے, اسی سے پیدا ہو سکتا ہے. یہ تو ایک مالدار دولت مند آدمی کا دینا تھا, جو مزدور تھے کسان تھے, جب حضور غزوہ تبوک پہ جا رہے تھے جہاد درپیش تھا, روایات میں آتا ہے کہ مزدور رات بھر جا کر کھجور کے کھیتوں میں پانی سینچ سینچ کے پانی دیا کرتے تھے باغات کے اندر, صبح کو 2 سا ہوتا ہے 2.25 سیر 2.5 سیر کا, 2 سا جو ہے وہ ان کو مزدوری میں ملا کرتے تھے, آ کر وہ آدھی مزدوری حضور کے ہاتھ میں رکھتے تھے, اس سے آپ جہاد کا سامان کیجئے, آج ہم اپنے اہل عیال کے لیے لے جا رہے ہیں. یہ بالکل جو مخلص قلاش لوگ تھے یہ ان کا انفاق تھا, اور یہ جو ہے آپ نے دولت مند کا دیکھا, لیکن اس سب کے پیچھے جو ہے وہ صدق بالحسنی, جس کو یقین ہوگا اللہ کے وعدوں پر, ان خوبصورت چیزوں پر جو اللہ نے محفوظ کر رکھی ہیں, وہی یہ انفاق کر سکتا ہے, اور جس کے سامنے صرف اپنے رب اعلیٰ کی خوشنودی اور رضامندی ہوگی, پھر اس کو یہ وعدہ فرمایا کہ بھلے سو خیر تھا, اور بس انقریب ہی وہ راضی ہوگا. وہ راضی ہوگا کون راضی ہوگا؟ کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا جب وہ اس طرح اللہ کی راہ میں دے گا صرف اسی کی خوشنودی کے لیے, تو اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ نہیں, اللہ اس کو اتنا پھر نحال کرے گا دے کر کہ وہ آدمی خوش ہو جائے گا. دونوں ہی معنی ہو سکتے ہیں, اور بیک وقت بھی دونوں معنی اس طرح ہو سکتے ہیں کہ آدمی کی خوشنودی تو یہی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو. جب اللہ راضی ہو جائے گا تو اس سے زیادہ اس سے اور کیا چاہیے, پھر اللہ راضی ہوگا تو سب کچھ اس کا ہے, جنت بھی اس کی ہے اور جنت کی ساری نعمتیں اس کی سب کچھ مل سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے گا. اور بندے کو جب اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دے دے گا جو وہ چاہتا ہے تو پھر بندہ بھی نحال ہو جائے گا, خوش ہو جائے گا. یہ دراصل پھر اس پر بات پر آ کر صورت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اور یہ آخری بات ہے. شروع سے اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے جو سلسلہ کلام شروع کر رکھا ہے, ابھی آپ آگے بھی دیکھیں گے سب ایک ربط سے سلسلہ چلے گا آخر سورہ الناس تک, لیکن ہر بات جو ہے اپنی جگہ پر مربوط ہو رہی ہے. پہلے انسان کی پوزیشن بتائی, فالحمہا فجورہا و تقواہا, اس کو اس کی برائی اور تقوی دونوں کی پہچان دے دی گئی. جس نے کہ اپنا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہوا, اور جس نے نہیں کیا وہ برباد ہوا. اس کے بعد بات آگے بڑھی, فرمایا کہ اب تزکیے کے لحاظ سے اعمال کے لحاظ سے اعمال مختلف ہوں گے, ان کے نتائج مختلف ہوں گے. تو کون سے اعمال سے تزکیہ ہوتا ہے؟ دینے سے ہوتا ہے, مال دینے سے, جان دینے سے, وقت دینے سے, جو اللہ نے دیا ہے وہ اس کی خاطر دینے سے تزکیہ ہوتا ہے. اسی میں فلاح ہے. وہ فلاح کیا ہے؟ وہ فلاح کی آخری معراج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بخشے گا, اتنا بخشے گا کہ پھر آدمی خوش ہو جائے, نحال ہو جائے, کچھ اور مانگنے کو نہیں رہے گا, اور آدمی اتنا پالے گا کہ پھر اس کو کچھ مانگنے کو نہیں رہے گا. یہ پھر فلاح و تزکیہ کا ہے, اور خرابی کا جو ہے کہ جس نے اس کو خراب کیا وہ برباد ہوا, نامراد ہوا. قد خاب من دساہا, پھر اس کی تفسیر آئی کہ کون ہے جس نے اس کو مٹی میں ملایا, جس نے اپنے مال کو سینت کے رکھا, نہیں دیا, کنجوسی کی, اور جس نے کہ بے پرواہی کی, ماں کام کرتا رہا صبح سے شام تک, کبھی سوچا ہی نہیں کہ اس کا اللہ کے یہاں کیا انجام ہونے والا ہے, اور جس نے کوئی یقین نہیں لایا جو اللہ نے وعدے فرمائے. اس نے دراصل اپنے آپ کو برباد کیا. اس کے لیے اب یہی کام آسان ہو گیا کہ برائیاں کرتا رہے, اور اس کا انجام جو ہے تو جو اس نے خراب کیا, دنیا میں قوم سموت کا اثر دکھایا تھا, آخرت میں فرمایا کہ بھڑکتی ہوئی آگ جو ہے یہ اس کا انجام ہے. تو یہ بالکل دو چیزیں ہمارے یاد رکھنے کی ہیں. نمازوں میں ہر وقت ہم پڑھتے ہیں, دن رات یاد رکھنے کی ہیں کیا چیزیں اللہ کو پسند ہیں. بڑے لمبے چوڑے آسان نہیں کہ آپ جا کے بہت سارے مسائل پوچھیں مولوی صاحب سے. یہ تو سیدھی سیدھی باتیں, دینا نہ دینا, فکر کرنا فکر نہ کرنا, بچنا نہ بچنا, ڈرنا نہ ڈرنا, انہیں باتوں کی تعلیم دی جا رہی ہے. انہیں باتوں پر وہ کردار بنا, سیرت بنی, جماعت بنی, پھر وہ احکام آئے سود کے مختلف سارے, خاندان بنا, نکاح طلاق کے احکام آئے, معاشرہ بنا, ریاست بنی, پوری دنیا میں اسلام غالب ہو گیا. لیکن بنیاد میں یہ کیریکٹر ہے, یہ سیرت ہے, جو اگر ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا, ہم کتنی لابدنی کریں, کتنے ہی نعرے لگائیں, کتنے ہی ہم دعوے کریں, کتنی تقریریں کریں کہ اسلام آئے گا, وہ اس کردار کے بغیر تو نہیں آئے گا. اس کا ذکر کے چھوٹے چھوٹے الفاظ میں, چھوٹے چھوٹے جملوں میں اس صورت میں کیا گیا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.